لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورفقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کمرے کو پہلے اس طرح سیٹ کریں کہ جس طرح کلاس روم لگے اور یہ پیچھے سے اسپیکر جو ہے نا اس کو اوپر رکھتے ہیں کسی چیز کے چاہے اس پہ. جی آن لائن پہ آواز یقیناً آ رہی ہوگی ابھی ہماری کیسے ہیں آپ لوگ کل کے ٹاپک سے کوئی فائدہ اٹھایا مجھے تو بہت زیادہ سارا دن اس کا اثر رہا میں یہ سوچتی رہی کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھتے ہیں تو دنیا کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کل جب میں نے آپ کو یہ ٹاپک پڑھایا تو اس کے بعد سارا دن ایک یعنی جس کو آپ کہیں کہ کانشیس اور ان کانشیسلی بہت ساری وہ سسٹر جو موسٹلی اپنی بیماری کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں نا اسٹوڈینٹس میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہیں تو کل آپ دیکھیں جب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہوپ فلی ہم سب کی بیماریاں پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں ختم نہ بھی ہوں کم تو ہوں گی اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں صاف یہ جو نا شیٹ کیونکہ جب چیزیں ساری جگہ پہ نہیں آئیں گی تو میں صحیح بات نہیں کر سکوں گی ٹھیک ہے اور آپ میں جتنے بھی لوگ میکسیمم کوشش کریں کہ فیس ٹو فیس بیٹھے اس طرف مو کر کے تو اٹ ول بی ایزی فار می کیونکہ ادر وائز وہ کلاس کی فیلنگس نہیں آتی انشاءاللہ آج ہم اسی ٹاپک کا اگلا حصہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے آپ سب کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہینڈ آؤٹس مل جائیں جو لوگوں کو رضیا سمجھیں گی کیونکہ آج جو ٹاپک ہے شیئر کر لیجئے گا اگر پیج کم ہے تو کیونکہ اس میں کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو ہم مل کے پڑھتے ہیں تو جو بھی اس چیز کو لیں گے وہ انشاءاللہ اس کا پورا حق ادا کرے تو ہم شروع کرتے ہیں بس کوشش کیجئے گا کہ کیئرفلی کوئی بھی آواز تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے نا خاص طور پہ اس طرح جب ہم کرتے ہیں گھروں میں بھی تو پھر وہ ریکارڈنگ میں آ جاتی ہے اور آپ سب کا یہ ایک صدقہ جاریہ بن رہا ہے اس کی ریکارڈنگ جہاں بھی جائے گی تو ساتھ لکھا جائے گا کہ یہ کورس مینچسٹر میں ہوا تھا چولٹن میں تو اٹ ول بی ان شاء اللہ صدقہ جاریہ ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں ایک دفعہ صرف آن لائن والے ہمیں بتا دیں کہ ہماری آواز ان تک نارمل ہے ریگولر ہے اور آپ بھی فیل کریں کمرے میں کوئی کنجوئل سی آواز ہے شاید کسی ٹیوب کی ہے یا یہ اس کی بزنگ آ رہی ہے اس کو پھر جس کو پتا نا اس کو ذرا کم کر دیجیے والیوم کچھ نہ کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمیں عام طور پہ فیل بھی نہیں ہوتی لیکن جب ریکارڈنگ آتی ہے تو مسلسل ایک بز بز کی آواز ہے جسٹ لائک کیمرہ ہمیں کوئی چیزیں نہیں فیل ہوتی لیکن کیمرے میں وہ بہت آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی لائٹڈ ہو جاتی ہیں تو اٹس بیٹر ناؤ لیکن آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیجیے شروع کرتے ہیں الله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے ہم کتاب الجنائز بک کے اگلے ٹاپک کو دیکھیں گے، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیماری اور بیمار پرسی کے مسائل. بیماری کیا ہے؟ جو شخص خود بیمار ہے، یعنی اے سک پرسن، وہ کیا کرے؟ اس کو اپنی بیماری کو کس طرح سے لینا؟ اور دوسرا حصہ ہمارے آج کے ٹاپک کا کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور ہم اس کو دیکھنے جاتے ہیں تو قرآن و سنت اس میں کیا کہتے ہیں؟ دونوں ہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا اپنے اوپر غور کر لیں تو یہ کیفیت ہم سب پہ اکثر آتی ہے یا کوئی ہمیں دیکھنے آتا ہے، تو موسٹلی نہ پتا ہونے کی وجہ سے ہم ان نیکیوں کا موقع بنانے کی بجائے بعض اوقات اور زیادہ باتیں اور دل دکھانے کا ذریعہ بناتے ہیں. بس میں دیکھا کہ جب لوگ کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو ایک پیٹ جملہ ہے ہمارے ہمارے کلچر کا، بہت پیلی ہو گئی ہو، رنگ کا پیلا ہو گیا ہے، ہائے کیا ہو گیا ہے، تو وہ مریض کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ بس اب میرا موت کا پروانہ جاری ہو گیا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، اور اتنا خوبصورت یہ ٹاپک ہے کہ مجھے اس کو پڑھانے کے دوران دل کی اندر سے شکر کی ایک کیفیت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ہماری ہر چیز عبادت، شادی، خوشی، غم، بیماری، حتیٰ کہ بیماری جیسی چیز بھی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت میں بنا دی. اگر آپ کے ہینڈ آؤٹ سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ زیادہ انجوائے کریں گے، نہیں بھی کوئی بات نہیں، جسٹ فوکس اور لکھیں. جتنا آپ ان چیزوں کو لکھیں گے یہ آپ کی ایک چیک لسٹ بنتی جائے گی، اور اللہ نہ کرے جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اسی چیک لسٹ کو فالو کر سکتے ہیں. تو آج کا جو پہلا مسئلہ ہے بیماری کے اور بیمار پرسی کے مسائل میں، وہ کیا ہے؟ بس یہ جو میں فرسٹ ٹائم بولتی ہوں اس کو ضرور نوٹ کیا کریں، کیونکہ یہی اصل میں ٹاپک ہوتا ہے جس کی پھر مزید ڈسکرپشن ہوتی ہے. حدیث ہم نہیں لکھ سکتے، آیت کا نمبر نہیں نوٹ کر سکتے، اٹس اوکے، لیکن اپنے عمل کی بات ہمارے پاس آ جائے تو وہ فائدہ مند ہوگی. پہلی بات کیا ہے کہ مریض کی عیادت نہ کرنے والے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اب یہ بات کتنی بڑی ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کوئی فلاں بندہ بیمار تھا، تم کیوں نہیں گئے اس کو دیکھنے؟ موسٹلی تو ہم اگر یہ کام کرتے بھی ہیں تو ہمارا یہ کام لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا. سوری جانا جی، یہ کھول کے ایک آنٹی کو اس کا آج کا پیج نکال دیں، پیج نمبر 19 ہے، دو سیٹس ہیں نا یہ، اور ایک ان میں سے پیچھے جس کو بھی دینا چاہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم موسٹلی اگر بیماروں کو دیکھتے ہیں تو بھلا کیا سوچ کے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے؟ کہ وہ جی ہمیں وہ بھی دیکھنے آئے تھے، وہ ہمیں بھی دیکھنے آئے تھے، رائٹ؟ یا جی باتیں کریں گے، یا چلو بھئی جانا چاہیے. لیکن ہم بہت کم سوچتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے. حدیث بڑی خوبصورت ہے اس کی دلیل میں، کیونکہ کوئی بھی بات ہم یہاں سنیں گے یا کریں گے تو اس کو انشاءاللہ تعالی دلیل کی روشنی میں دیکھیں گے. وہ نوٹ کر لیجئے، دا ایویڈینس آف دس، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انجوائے کیجئے اس حدیث کے الفاظ کو سنتے ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی سے سوال کرے گا. اب آپ اس جگہ اپنے آپ کو سوچیں، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرتا ہے، اے ابن آدم، اور ظاہر ہم عورتیں ہیں تو ہم اب بنت آدم کر لیں گے اپنے آپ کو، میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم عرض کرے گئے، میرے رب، تو رب العالمین ہے، تیری بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ یعنی تو کیسے بیمار ہو گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن تو نے اس کی عادت نہ کی، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے یعنی میری رحمت اس بیمار بندے کے پاس پاتا. یعنی جب ہم کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں ہمارے پاس ہوتی ہے، اور وہ ہمیں اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ملتی ہے. ایک دوسرے طرف سے کھانا نہ دیا، ابن آدم عرض کرے گئے، میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب مجھ سے حاصل کر لیتا. اللہ اکبر، آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے بڑی بڑی چیزیں بن رہی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور آدمی سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا. ابن آدم عرض کرے گا، میرے رب العالمین، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہ پلایا، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا ثواب مجھ سے پا لیتا؟ اب آپ اس روایت پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، یہ ہے اسلام۔ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم دین کے نام پہ بھی نماز روزے ہی کو بس اہمیت دیتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ اپنے اعمال اچھے نہ دکھا کر لوگوں کو اسلام کو باتیں کروانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ اور میں غور سے دیکھیں تو ہمارا دین تو ان حقوق العباد میں چھپا ہوا ہے۔ ایک جملہ بولوں گی، اگر آپ لکھ سکیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدے کا ہوگا۔ اللہ سے تعلق بندوں سے تعلق میں جھلکتا ہے، یعنی ہاؤ اسٹرانگ از مائی ریلیشن ود اللہ سبحان تعالیٰ، ہاؤ کین آئی شو دس، آئی کین شو دس ود دا ریلیشن آف ہیومن بینگ۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے، جیسے آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے سے پیار ہوتا ہے نا، تو جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے بچے اچھے لگتے ہیں۔ کسی اور کا بچہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کبھی وہ محبت نہیں اٹھے گی جو آپ کو اپنی بہن یا اپنے بھائی کے بچے کو دیکھ کے اٹھے گی۔ تو یہ کیا ہے، بہن اور بھائی کا پیار ان کے بچوں کے پیار کی صورت میں جھلکتا ہے۔ یہ جسٹ ایک ایگزامپل تھی، ہم سب اپنے لیے اس میں لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے نا، وہ اللہ سے تعلق تو عبادات کی صورت میں دکھتی ہے۔ نماز فجر کا اٹھنا اللہ سے محبت کی دلیل ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق انسان کا بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت نیک ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، لیکن اللہ کے بندوں سے آپ کو پیار نہیں۔ تو اس حصے سے جو بات ہم اپنے لیے عمل کی لے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ کبھی بھی پتہ چلے کہیں کوئی بیمار ہے، جائیے، دیکھیے موسٹلی ہمارے کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانے کی وجوہات کیا ہوتی ہے، نمبر ایک وہ ہمارا رشتہ دار ہے، نمبر دو وہ ہمارا دوست ہے، ہمارے جاننے والے، ایک چوتھی ریزن ہوتی ہے ہم بیمار ہوئے تھے تو وہ بھی مجھے دیکھنے آئے تھے، رائٹ، چلتے ہیں ہم بھی، موسٹلی یہ چیزیں ہیں۔ لیکن ابھی آپ اگلی روایتیں سنتے جائیں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ کا دل ہوگا، اچھا ابھی 10:30 ہوئے ہیں، اوکے 12 بجے تک فارغ ہوں، آئی ہیو 1.5 آور، لیٹ سی ہو از سک، آئی ول گو دیئر، آئی ول وزٹ دیم، ایون وی کین گو ٹو دا ہاسپٹلس۔ آگے کچھ روایتیں پڑھیں، پھر آپ کو ایک پروجیکٹ کا ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالی، کہ جو اگر ہم مسلمان شروع کر لیں اٹ شوڈ بی اے دعوی پروجیکٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن تھوڑی سی اور رغبت سن لیجئے کہ کسی بیمار کو دیکھنے کا اجر کیا ملتا ہے۔ تو اگلی چیز کیا ہے، مریض کی عیادت کا ثواب ملتا ہے، اس کا ریفرنس صحیح احمد، ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے، حضرت علی اس کے راوی ہیں۔ اچھا، اس بارے میں جتنی عربک روایتیں، انشاءاللہ ہم اس کو الگ کسی وقت پہ دہرائیں گے اور آپ اس کو الگ سے ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا، کیونکہ اگر اس وقت میں پوری پوری حدیث پڑھوں تو بعض دفعہ بات بوجھل بھی ہوتی ہے اور طویل ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ ہم اس کی سب عربک روایتیں جو ہے کلاس میں اپنی لندن میں جا کر، انشاءاللہ جب میں جاؤں گی ہم وہاں سب دہرائیں گے اسٹوڈینٹس کے ساتھ، تو پھر اس کو اپلوڈ کریں گے، تو آپ لوگ بھی اس کی عربک روایت کو بھی سنیں، کیونکہ عربک کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت صرف آپ لوگوں کے لحاظ سے میں اس کو اردو میں پڑھ رہی ہوں۔ حدیث سن لیجئے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے، عیادت تو سمجھ گئے نا، اچھا عیادت لفظ میں بھی عود ہے، ٹو ریٹرن، عید کا جو لفظ ہے نا، عید وہی لفظ ہے، عیادت اینڈ عید از دا سیم تھنگ، کیسے بار بار آتی ہے، بیمار آپ کے پاس نہیں آ سکتا، آپ نے ہی اس کو بار بار دیکھنے جانا ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اب آپ کی باری ہے، ہم آپ کے گھر آ گئے، اب آپ آئیے گا، موسٹلی ٹرنس چلتی ہیں نا، پھر کوئی نہ ہم کہتے ہیں لوگ وہ تو آئے نہیں، اب ہم کیوں جائیں، لیکن بیمار خود نہیں آ سکتا تو ہم اس کو دیکھنے بار بار جائیں گے، کچھ دن کے بعد دوبارہ چلے اور گلا نہ کریں کہ ہم اتنی دفعہ آ گئے۔ تو لہٰذا جب کوئی ادھر جاتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ آپ سوچیے ذرا، کہاں جاتے ہیں آپ، آپ یونیورسٹی گئیں کبھی، اسکول گئیں، کتنی دور ہے آپ کا اسکول یہاں سے، جی جسٹ لائک رف ایسٹیمیشن، کتنا ٹائم لگتا ہے وہاں پہنچنے میں؟ اچھا ویری کلوز ہے، اوکے، گاڑی پہ 5 منٹ ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ 5 منٹ میں اگر آپ نے مائٹ بھی 2 میل کا فاصلہ طے کیا، اٹ مائٹ بی، اٹ ول بی 2 مائلز اوے، یہاں سے آپ کے سکول تک کے پورے رستے کو اللہ سبحانہ تعالی جنت کا راستہ بنا دیتا ہے جو بیمار کو دیکھنے جائے. اگر آپ اتنا ہی وقت تیل کر کے کسی بیمار کو دیکھنے جائیں گے تو وہ پورا راستہ آپ کا جنت کا راستہ بن جائے گا. پھر جب بیٹھتا ہے, یعنی جتنی دیر اپنے بیمار بھائی یا بہن کو دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے, یعنی ہی از ان اللہ رحمہ مرسی. اگر عیادت کا وقت صبح کا ہو تو شام تک 70,000 یعنی 70,000 اینجلز یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. امیجن کرے فرشتے کیا دعائیں کرتے ہیں, آپ کو پتا؟ آپ قرآن کھول کے دیکھیے, آپ کو سورہ مومن میں بھی اور آگے سورہ زمر میں بھی فرشتوں کی بہت خوبصورت دعائیں ملیں گی. کچھ فرشتے تو صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ توبہ کرنے والوں کی بخشش کی دعا کرتے رہے, اور اللہ جنہوں نے توبہ کی ان کے ماں باپ کو بخش دے. تو اب آپ بتائیے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں نا, ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری دعا کسی کو کتنا فائدہ دے. ہم خود گناہگار ہیں, ہماری دعائی قبول نہ ہو, مائٹ بھی کوئی ایسی چیز ہمارے جسم پہ ہے جو ہماری دعاؤں کو روک لے اللہ تک پہنچنے میں. لیکن فرشتے جب کوئی دعا کریں گے تو کیا ہوگا, کتنے انوسینٹ ہیں فرشتے, اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ بینیفٹس آف وزٹنگ دا سک پرسن جمع کر رہے ہیں تو پہلی چیز کیا تھی کہ جب ہم کسی سک پرسن کو وزٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی وہاں موجود ہوتے ہیں, اٹس اے بگ بلیسنگ. دوسری چیز ہم نے ابھی دیکھی کہ جب ہم کسی کو وزٹ کرتے ہیں سکھ کو تو جتنا رستہ ہم طے کرتے ہیں یہ جنت کا راستہ ہو جاتا ہے, سبیل الجنہ بن جاتا ہے. پھر تھرڈ تھنگ ہم نے دیکھی کہ جتنی دیر ہم کسی سکھ کو دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے پاس ہوتی ہے. فورتھ بینیفٹ ہم نے دیکھا کہ شام تک, اگر ہم نے صبح کو وزٹ کیا تو شام تک 70,000 اینجلز ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا کھول دے, یہ بند ہو گیا پیچھے, مجھے ان سے بولنا پڑ. اس کو گریجولی انکریز کریے گا جس سے اسموتھ فیلنگ آئے. اس کا مین والیوم ہے نا, اس کو ہلائیے گا, ٹھیک ہے؟ تو 70,000 اینجلز جو ہیں وہ ہمارے اس کام کے اندر مددگار ہوتے ہیں. اور اگر شام کو کرے تو پوری رات. کوئی آپ کی ماں بھی اس طرح نہیں کر سکتی آپ کے لیے دعا کہ آپ سو جائیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں. تو گویا کہ آپ دیکھیے کہ اتنے فائدے جب ملے تو پھر کیا ہم فائدہ نہیں لیں گے؟ اب دل چاہ رہا ہے, اب آپ سوچئے کہ ہم کیا کریں, سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے آف کورس انسان کو صلہ رحمی دیکھنی ہے. آپ لوگ اس طرح سے, اب تھوڑی سی میں پریکٹیکل چیزیں بھی ساتھ ساتھ آپ کی مدد کروں گی نا, کیسے کریں کیا کریں. دیکھیے کہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں نا چیزیں. آج کل ہم الحمدللہ گھر بیٹھ کے بھی عادت کر سکتے ہیں. پہلے دور میں ہوتا تھا لوگ چل کے جاتے تھے, سواری پہ جاتے تھے اور پھر جاتے تھے سواری پہ, لیکن اس طرح سے جا کے ایفرٹ ہوتی تھی. آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنے دن کا کوئی ایک وقت جس میں آپ فری فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ پر میں رکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائم میرا وزٹنگ دا سکھ ہے. کیسے؟ فون پکڑے, جو بیمار ہے نا ان کے ناموں کی ایک لسٹ بنا لے, جسٹ 2-3 منٹس, ناٹ مور دین دیٹ. اب ہم حال بھی اگر مریض سے ہی پوچھنے لگ جائیں کیا حال ہے کیسے ہوتا ہے, وہ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم ڈاکٹر ہیں, پھر اس کی پوری سمٹمس پوچھتے ہیں, پھر ہم 3-4 نسخے بھی بتانا پسند کرتے ہیں. اٹس ناٹ گڈ وے. بعض دفعہ مریض کو منع ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں کھانی یا مساج نہیں کرنا, ہم کہتے ہیں وہ میری اماں یہ تیل ملتی تھی تم بھی ملو. اف یو فیل اٹس گڈ, یہ ہو سکتا ہے, یہ چیز جو ہے آزمائی ہوئی ہے, سجیسٹ کریں, فورس نہ کریں, ٹھیک ہے. تو آپ پر میں کس طرح کریں, مجھے وہ حدیث اس میں آئے گی آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ ایک موقع پہ فجر کی نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا پوچھا صحابہ سے کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے صدقہ دیا, تو حضرت ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہو گیا. کہا آپ صبح صبح اٹھ کے آگے اور صدقہ بھی دے دیا, کیسے؟ کہا آ رہا تھا تو مسجد کے راستے میں ایک شخص مانگنے والا تھا, اس کو میں نے صدقہ دے دیا. پھر اسی طرح سے آپ نے کہا کہ کون ہے کہ جس نے کسی بیمار کی عادت کی, تو ابو بکر کا ہاتھ اٹھ گیا. کہا فجر کی نماز پہ آپ آئے، آپ عادت بھی کر رہے ہیں، آپ ذرا سوچیں ہم اس وقت کسی بیمار کی عادت کا کسی کا دروازہ بھی نوک کرے تو لوگ مقدمہ کر دیں گے آپ کے اوپر کہ آپ کو مینرز نہیں آتے. ادھر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دورے نبوی میں لوگ کتنے زیادہ جلدی اٹھنے کے عادی تھے کہ فجر سے پہلے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی تیمارداری کر دی تو ان کو یہ آکورڈ نہیں لگا. ٹھیک ہے، تو گویا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھیں، آپ کی دوستوں میں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں. ٹھیک ہے، جا سکے بہت اچھی بات ہے، اگر آپ ایک دن میں ایک جگہ وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بتا دیں کہ میں جسٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئی ہوں، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے کچھ بنا کے لے جائیں. جب بھی کچھ کریں جسٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، روب نہیں ڈالنا، احسان نہیں، اچھا ہم بھی بنائیں گے، یخنی بنائی تھی آپ نے کیا بھیجا. ٹھیک ہے، کریے، اچھی بات ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے آپ بھی کریں، لیکن جو بھی کرے صرف اللہ کے لیے کرے. اس کے بعد فون کر لیں، ای میل تو ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ اگر اس وقت بھی گھر جا کے سوچیں کہ آپ کو کن کن کی بیماری کا پتہ چلا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے آج کل تو بچے بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں سب ہوں، بڑوں کو بھی بیمار ہے، کسی کو گھٹنوں کی درد ہیں، کسی کو ٹانگوں کی درد ہیں، اگر ہم اجر لینے والے ہیں نا تو ہم کسی نہ کسی طرح سے موقع ڈھونڈ لیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم ناروے میں تھے تو ایک پروجیکٹ پہ ہماری بات ہوئی، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا، میرے ہسبینڈ کا یہ آئیڈیا تھا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم سب کو اپنے اسلام کو کس طرح سے ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم یہاں کے ہاسپٹلس میں جائیں اور وہاں جو نان مسلمز ہوتے ہیں، اب اگلا ہمارا مسئلہ بھی یہی آ رہا ہے کہ ہم نان مسلم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آئیے اس مسئلے کو پڑھ کے پھر یہ پروجیکٹ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں گی، مائٹ بھی آپ اپنے اپنے شہروں میں اس کو کر سکیں. تو بیماری سے متعلق اگلی بات کہ غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے. یعنی سم ٹائم پیپل آسک کوسچنز کہ اف سم ون از نان مسلم اینڈ اف ہی اور شی از سک سو کین وی گو اینڈ وزٹ دیم، تو یس وی کین ڈو اٹ. اس کی دلیل نوٹ کیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دوران عیادت یعنی اس کو ملنے جب گئے تو آپ نے اسے کہا کہ مسلمان ہو جا، تو وہ مسلمان ہو گیا. یہ بخاری کی روایت ہے، یہاں تو بہت ہی مختصر روایت ہے، یہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ اس سے دو تین باتیں سمجھ آتی ہیں، کیونکہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو حدیث میں سے عمل نکالنا بھی آنا چاہیے نا. پہلی بات ہے کہ ہم اپنی خدمت کے لیے نان مسلمز کو رکھ سکتے ہیں، بلکہ آئی ول پریفر دس. وائی؟ اف آئی ایم اے گڈ مسلم اور ایک نان مسلم عورت میرے گھر میں آتی جاتی ہے، میرا سکون دیکھتی ہے، میری زندگی کا اطمینان دیکھتی ہے، اور اگر وہ میری ہم زبان ہے تو میرے زبان سے یا میں کوئی لیکچر ایسا چلا دوں گی جس کو وہ سنے گی، وہ کام کر رہی ہے آپ انگلش کا لیکچر چلا دے، وہ کام کر رہی ہے اس کو اردو آتی ہے آپ اردو کا چلا دے، اٹ ول اوپن مینی ڈورس. بعض دفعہ ہم اس ایسے موقع پہ تھوڑے سے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نان مسلم کو اس طرح نہیں بلائیں گے، لیکن اگر آپ دیکھیے تو ہمارے ڈاکٹرز نان مسلم، ہمارا دودھ دینے والا نان مسلم، ہمارے گھر میں جتنی گروسری آتی ہے سب نان مسلم اسٹوروں سے آتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. تو لہٰذا جس موقع مسلمان جو ہوتا ہے نا ہر موقع کو دعوی اپرچونیٹی بنا لیتا ہے. ویسے تو یہ نہیں ہونا تھا ویسے ہو جائے. مثال ہے کہ اگر میں ہوں اور ایک فیمیل ہوں، اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں، تو میرے پاس دو آپشنس ہوں کہ دونوں فیمیل ہیں، ون از مسلم ون از نان مسلم، تم کس کے پاس جاؤ گی؟ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نان مسلم کے پاس جاؤں گی، بیکاز کہ جب وہ میری بیماری کا علاج کر رہی ہوگی تو میرا اس سے کلوز ایسوسیشن ہوگا، تو میں اس کے ساتھ پھر زیادہ بات کرنے کا موقع بناؤں گی. کیا بڑی بات ہے کہ وہ مجھے جسمانی صحت دینے کا ذریعہ بنے، میں اس کی روحانی زندگی کا ذریعہ بن جاؤں. ٹھیک ہے، پھر اگلی بات اس سے کیا پتہ چلی کہ وہ بیمار ہوا تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم گئے خود، آپ مالک تھے نا، بڑے تھے تو جا سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملازموں میں، ڈرائیورز میں، یا کوئی غریب ماسیاں واقعی وہ کبھی بیمار ہیں تو ہم جائیں ان کو دیکھنے کے لیے. پھر اگلی بات دیکھیے، جو اصل میں سب سے خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اس ڈیتھ بیڈ پہ بھی اس کو کہا کہ اسلم، مسلمان ہو جا، دعویٰ کی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چونکہ دیکھ چکا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا باپ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو جیو تھا، اور آپ کو پتا کہ جیوز آر ویری اسٹبن، وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے، کرسچن بہت ایزیلی چھوڑ دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کہا کہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو پاس ہی تھا، تو باپ نے بچے کی آنکھوں میں کوشچن دیکھا تو کہنے لگا کہ جو ابوالقاسم کہتے ہیں وہ کر لو. اور اس بچے نے پھر کلمہ پڑھا، اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جو ہی اس نے وہ کیا اس کے تھوڑی دیر بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ یہ بچہ مسلمان تھا اب ہم اس کا کفن دفن فیونرل اسلامی کے لیے کریں گے. آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کو سب کچھ سیٹل ڈاؤن کیا اور پھر اس کے بعد جب آپ وہاں سے گئے تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا. اور آپ حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں خوشی سے پکار رہے تھے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا. سبحان اللہ. کاش کاش تو نہیں کہنا چاہیے, دعا کر لیتے کہ اللہ یہ تڑپ آج ہمیں بھی لگا دے. کسی ایک بندے کو ہماری وجہ سے ہدایت مل جائے شاید یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے. دیکھیے آپ کہیں جا رہے ہیں نا, آپ گر رہے ہیں تو آپ کسی دوسرے کو ہاتھ دیتے ہیں, جو ہی آپ اس کو ہاتھ پکڑائیں گے نا آپ خود بھی سیکیور ہو جائیں گے. آج کے دور میں جتنے فتنے ہیں نا مسلمان امت کے اوپر, ان فتنوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا علاج کے دعوا میں آ جائیں. ہم جب دوسروں کو بتائیں گے تو دوسرے انشاءاللہ ہماری بات پہ عمل کریں گے تو ہمارا اپنا عمل بھی مضبوط ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ کریں. اب اس کے لیے ہم کیا کریں, اس پہ تھوڑی سی یہ چیز ہے کہ اگر آپ سب ساتھی جتنے بھی شہر میں اور آپ یہ کورس بھی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا گروپ بن جاتے ہیں یا آلریڈی آپ کا کوئی گروپ ہے, کوئی کمیونٹی پارٹی ہے, کوئی کلاس ہوتی ہے, مل کے کسی ہاسپٹل میں جہاں بھی آپ کو فیل ہوتا ہے, خاص طور پہ میں فیل کرتی ہوں اولڈ پیپل جیسے اولڈ ہومز ہوتے ہیں, آپ ان ہاسپٹل والوں کو ایک لیٹر لکھیں کہ وی آر جسٹ گروپ آف اسٹوڈنٹ سسٹرز اینڈ لائک دس اینڈ وی وانٹ ٹو کم اینڈ وزٹ یور پیشنٹ. میرا خیال ہے نارملی بھی کوئی منع نہیں کرے گا, آئی تھنک سو. اگر آپ ون آن ون بیس پہ خود جب موقع ملے ایک دو پھول لے لیں یا تو مشکل نہیں, اپنے گھر کے پاس سے ایک پھول اتار لیں ہاسپٹل میں ان کے کمروں میں اگر کھلے ہیں وہ جا ملتے ہیں تو آپ جا کے ان سے بات کریں. ریئلی میں نے خود اس ایکسپیرینس کو آج سے تقریباً دو ڈھائی سال پہلے کیا. ہماری ایک سسٹر تھی کافی سکھ تھی ناروے میں, تو ہم ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو سم ٹائم بہت ہی ایموشنل چیزیں دیکھنی پڑتی تھیں. ایک ایسا وقت آیا کہ جب ان کو کسی ایک روم میں رکھا گیا تو وہ روم ٹوین تھا, یعنی اس میں دو بیڈ تھے اور دوسرے بیڈ پہ ریئلی 80s اور 90s کے ان بٹوین کوئی لیڈی تھی نان مسلم وہ تھی. آپ اس وارڈ کے اندر سے جب گزر کے ان کے کمرے تک جاتے تھے نا جو کوریڈور سے, روم ڈور کھلے ہوتے تھے, کبھی بند نہیں دیکھے میں نے. بالکل سامنے ان کا بیڈ ہوتا ہے, شاید وہ پرپزلی لگاتے ہیں کہ ان کو لوگ آتے جاتے دیکھے, اور جو سٹ لوگ ہیں ان کی نظریں یہ ہوتی تھی بس وہ دروازے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی کا راستہ دیکھ رہے ہیں نا, شاید ان کے پاس کوئی آتا نہیں. خیر اینی وے جب میں ان کو دیکھنے گئی تھوڑی دیر ان کو ملی, اس کے بعد وہ دوسری بھی جو سسٹر تھی بوڑھی تھی, پھر میں نے ان کو ناک کیا ان کے پاس گئی بیٹھی. بلیو می شی واز سو ہیپی. اور جو بات بعد میں ہمیں پتہ چلی وہ کیا تھی کہ جو ہماری وہ مسلم سسٹر تھی ان کے پاس ہر وقت آنتا لگا ہوا ہے. آپ کہتے ہم لوگ کتنا جاتے آتے ہیں اور ان کی فیملی بھی ادھر اتنی بڑی تھی, تو ہاسپٹل والے اور دوسرے مریض حیران تھے کہ ان کے پاس اتنے لوگ دیکھنے کو آتے ہیں اور کئی ایسے مریض ہیں جن کے پاس مہینوں کے سالوں کوئی نہیں آتا پھر وہاں بات کرے. پھر ایک وجہ سسٹر تھی جب میں ان کے پاس گئی نا تو وہ ناروے میں لوگوں کو انگلش بھی نہیں آتی اور اردو تو آبویسلی نہیں آتی, تو اس کو میری انگلش سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ نارویجین تھی, تو ہم اشاروں کے نایوں سے تھوڑی بات کر رہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے بستر سے اٹھی, پھر ایسے سائڈ ٹیبل جو تھا اس کا ڈرا کھولا تو اس میں سے نا کچھ نکال کے لائی تو ایک تصویر بچے کی تصویر تھی. پھر بتا رہی کہ یہ میرے بچے کا بچہ ہے, کدھر ہے کہاں ہے دور ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. یعنی اٹ واز سو ایموشنل پینفل, اتنی وہ دکھی تھی. پھر خیر میں نے ان کو کہا میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں, یو وانٹ ٹو گو ٹو ریسٹ روم, کبھی پوچھ کے اجازت لے کے ان کو تھوڑا دبائیں, ان کے بالوں میں کنگھی کر دیں. یقین کریں یہ خاموش تبلیغ ہوگی. اور آپ کو پتا کہ بیماری میں انسان کے اوپر سے پردے ہٹے ہوتے ہیں, پریشان بندہ فطرت کے قریب ہوتا ہے. وہ جو فطرت پہ پردے پڑ جاتے ہیں نا وعدہ لفظ کے اوپر وہ چھٹے ہوتے ہیں. اس گولڈن اپرچونٹی سب سے بیسٹ دعوی پلیسز میری نظر میں آج کے دور میں دو ہیں, جیل اور ہاسپٹلس. جیلوں میں بھی آپ دیکھیے کہ جب لوگ گئے ہوتے ہیں تو آف کورس وہ ان کے اوپر الزامات ہیں, کبھی سچے کبھی جھوٹے, کم از کم وہ ایک سوسائٹی سے کٹے ہوئے تو ہوتے ہیں نا, تو ہماری بات ان پہ بہت جلدی اثر کر سکتی ہے اللہ کے حکم سے. اور دوسرے ہاسپٹلس کچھ کھلا دیں پلا دیں, کچھ مانگے نا. اور آف کورس آپ پہلے دن جا کے سب کچھ نہیں کریں گے کہ آپ ان کو جانتے بھی نہیں اور آپ کھانا کھلا دیں, آف کورس وہ لیں گے بھی نہیں. اور ان ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ اتنا اوپن کوئی ہوتا بھی نہیں. جسٹ اپنے پاس کچھ پیکڈ چیزیں رکھیں, کوئی کریکرز رکھیں, کوئی ایسی چیز جو عام طور پہ لوگ کھا ہی لیتے ہیں اور آفر کریں, کوئی لے تو لے, نہیں ہے تو چھوڑ دیں, کوئی اچھی بات کر دیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اجر کا اجر اور دعویٰ کی دعویٰ. اور اس پہ آپ اکیلے بھی کریں اور مل کے ہاسپٹل والوں سے ایک لیٹر دیں, بلکہ وہ لیٹر بھی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ جو ہم نے ایک ہاسپٹل میں بھیجا تھا کہ ہم اپنے ایک آرگنائزیشن کے تھرو آپ کے لوگوں کو وزٹ کرنے کے لیے آنا چاہیں. اور میں دیکھے کہ ناروے میں لوگ ان چیزوں کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, آئی تھنک سو یہاں بھی ہیومن ریلیشنز کو لوگ آلویز لائک کرتے ہیں. اور جب ان کو یقین ہو کہ آپ یو آر ڈوئنگ دس فار ہیومینٹی بیسڈ اور اس میں کوئی آپ کا ہڈن پرپز نہیں ہے تو دے ڈونٹ مائنڈ. تو آپ اور میں اس طرح کر سکتے ہیں. کم از کم اگر یہ نہیں بھی کر سکتے نا تو کبھی اپنے کسی سکھ کو دیکھنے جائے نا تو دو چار لوگوں کو دیکھا ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور اس سے انشاءاللہ بونڈ بنے گا اور آپ کو اجر بھی ملے گا. کوئی بات اس پہ آپ کہنا چاہتے ہیں, کوئی کوشچن, کوئی آئیڈیا, اٹس گڈ آئیڈیا, اٹس اپلیکیبل, کر سکتے نا. کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے موقع پر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں, فارغ بیٹھے رہتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کمپیوٹر سے کھیل رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے تو بور ہو رہے ہیں. آپ اٹھیے جا کے کسی کی مدد کر دیں, ایون آپ کے نیبرز میں. آئی ایم شیور کہ اگر آپ اس گھر میں 10-5 سال سے رہ رہی ہیں تو آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ آپ کے گھروں کے نیبرز میں کون ہے, آپ ان کو دیکھیں. ایک جگہ ہم رہے کچھ عرصہ, ناروے کی یہ بھی بات ہے, تو جس جگہ ہمیں اپارٹمنٹ ملا تھا نا تو وہ اولڈ ہومس تھے, پورا علاقہ بوڑھے لوگوں کا تھا. یقین کریں جب میں اس گھر سے نکل کر باہر تھوڑا سا پارکنگ لاٹ سے نکل کے گاڑی میں آنا پڑتا تھا تو جتنے گھروں کے آگے گزرتی تھی نا دروازے کھول کے کوئی اپنی سیٹ پہ, یعنی کیا ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں جو چیئر ہوتی ہے, کیا بولتے ویل چیئر پہ, سوری ویل چیئر پہ گھروں کے دروازے کھول کے تو بوڑھے بوڑھیاں یوں بیٹھے ہوتے تھے. پاکستان میں جیسے محلوں میں نہیں ہوتا تھا اور وہ پھر اس سے کوئی بات کرے اور وہ اتنی حسرت سے دیکھتے ہیں. ایک دن میں جب گزر رہی تھی تو میری عادت ہے اسمائل لینے کی, میں اپنے تو مجھے دیتے نہیں ہیں, سچی بات ہے وہ ڈر جاتے ہیں اگر ہم انہیں پوچھے کون ہے آپ, پہچانا نہیں ہے آپ کو. لیکن نان مسلمس کو اکثر جہاں بھی رستوں میں جلتے ہوئے تو میری عادت ہے کہ میں کرتی ہوں اسلام کہ اسمائل کم از کم دوں. تو میں ایک وہ بزرگ آنٹی تھی نا تو میں اس کو دیکھ کے کھڑی ہو گئی, تو جب میں بات کری تو ایک دم اس کو مجھے لگا کہ شی از مس انڈرسٹینڈنگ میں, کہ اس کو میرے اندر کسی چیز کی جھلک ہو رہی ہے. تو ایک دم وہ ایسے ایسے خوشی سے نا ہاتھوں سے بجانے لگی. اتنی دیر میں وہ سسٹر بھی آ گئی جو مجھے لینے آئی تھی, ان کو نرویجین آتی تھی, تو بعد میں وہ ان سے آپس میں بات کر رہی, تو پھر جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو کہنے لگی کہ آپ ان کو اپنے وہ اس کی یادداشت آ چکی ہے تو آپ کو دیکھ کر اس کو اپنا کوئی پرانا یاد آ رہا تھا, تو وہ سمجھ رہی تھی آپ وہ. سو پینفل. تو انسانوں سے پیار کریں, یہ انسان دنیا میں اللہ کا تحفہ ہے. اور دعا کیا کرے کہ اللہ ان کو تم نے آگ کے لیے پیدا کیا, کیا یہ آگ میں جلیں گے؟ کتنے یہ نائس اور کتنے سپیسیفیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نارملی, لیکن کیا ہم اپنا اسلام چھپا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ اور ریئلی جو ہم نان مسلم ملکوں میں رہتے ہیں ہماری بڑی سختی آنے والی ہے اگر ہم نے یہ دعوی اپرچونیٹیز اویل نہ کی. ہمارے یہاں رہ کے بھی ٹرمز مسلم کی بیس پہ ہوتے ہیں. آپ نے کسی کو کچھ بھیجنا, آپ نان مسلم کو بھی بھیجیں, رمضان ہے سب کو بھیجیں, شادی ہے سب کو مٹھائی بھیجیں, خوشی غم دکھ سکھ میں سب کو دیں. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو پھر اپنا سمجھیں گے. بہرحال بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں. بیمار کی عیادت کے وقت درج ذیل الفاظ 7 مرتبہ کہنے مسنون ہے. روایت نوٹ کر لیجئے, ابن عباس سے ابو داؤد کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مریض کی بیمار پرسی کرے, یعنی اب جا کے کرنا کیا یہ بھی تو پتا ہو نا, اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے, کیا میں لفظ بولتی ہوں عربی کے آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے تاکہ بک میں جب آپ بعد میں پڑھیں تو آپ کو مسئلہ نہ ہو, اسأل اللہ, سب مل کے پڑھتے ہیں, اسأل اللہ, اسأل اللہ العظیم, رب العرش العظیم, رب العرش العظیم. نہیں, کچھ لوگ ربی پڑھے, ربا ہے باپ زبر آتی ہے, رب پڑھیے, رب العرش العظیم. یہ بس اتنے سے لفظ ہیں, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیہ کا, اس کا مطلب یہ ہے میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ کی ذات سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتی ہوں, یعنی ہم یہ بات 7 دفعہ کہیں گے تو اس کا فائدہ کیا, اللہ اس بندے کو شفا دے دیتا ہے بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے آسان ہے نا لفظ. آپ کو کسی کا پتہ چلتا ہے آپ کی دوست بیمار ہے, آپ کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے, آپ یہ 7 دفعہ پڑھیے, اسل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی جاکا. سمپل سے لفظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے آپ کے لیے شفا مانگتے ہیں اور ہر بیماری کا علاج ہے, شرط ایک ہے کہ اس کی زندگی کے دن ابھی باقی ہوں. تو یہ عمل کرنے والا ہے تو اس کو مانگیں گے انشاءاللہ. کچھ اور دعائیں بھی ہم آگے دیکھیں گے. اگلا مسئلہ کیا ہے کہ بیماری میں نہ شکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. اس کو پڑھ لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کی عیادت کے لیے تشریف لائے. بدو کا آپ یوں لگا لی جیسے دیہاتی ولیجر, کم پڑھا لکھا سیدھا سادہ بندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لاتے تو فرماتے, فکر نہ کر, یہ بیماری تمہیں گناہوں سے انشاءاللہ پاک کر دے گی. چنانچہ آپ نے اس بدو کی عیادت کے وقت فرمایا, فکر نہ کرو, یہ بیماری تمہیں انشاءاللہ گناہوں سے پاک کر دے گی. بدو نے کہا, اب سنیے وہ بدو تھا نا, اب اس نے اس کو ایسے سمجھا, کہنے لگا, آپ کہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک کر دے گی, ہرگز نہیں, بلکہ یہ بخار تو بوڑھے کھوسٹ پر جوش مارتا ہے یا زور مار رہا ہے جسے قبر تک ہی پہنچا کر چھوڑے گا. یعنی اس نے اپنے اوپر قرض کیا کہ میں تو اس بیماری سے اب قبر میں چلا جاؤں گا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا تو پھر ایسے ہی صحیح. یہ بخاری کی روایت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اگر مریض کہتا نا, ہائے میں مر گیا, ہائے تباہ ہو گیا, ہائے میری تو ٹانگ ٹوٹ گئی, ہائے میری تو جان نکل گئی, نہیں کہنا چاہیے, اس سے وہ بات ہو جاتی ہے. بیمار کو ہمیشہ اچھی بات بولنی چاہیے. اب اس میں ہمیں ایک دوسری دعا ملی ہے, یہ بھی آپ میرے ساتھ دہرائیں گے, بہت ہی چھوٹی سی ہے. لا باسا, سب پڑھیں گے, لا باسا, لا باسا تہورن انشاء اللہ. لا میں نے نہیں, با سہارا, دیر از نو ہرج اس میں, یعنی اس بیماری سے فکر نہیں کرو, طہور انشاءاللہ یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کرے گی. یہ کیا بات ہے, بیماری گناہوں سے کیسے پاک کرتی ہے؟ آگے روایتیں آ رہی ہیں, آپ دیکھیں گے بڑی خوبصورت ہے. حقیقت یہ کہ جو بھی تکلیف ہمیں آتی ہے نا, یا تو ہمارے کسی گناہ کی شامت ہوتی ہے اور اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرتا ہے. جہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ ایک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دے دیتا ہے. اللہ دے سکتا ہے, اس کی جنت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ عدل بھی ہے, عادل بھی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے میں بھی وہ خوبیاں نہیں ہیں, وہ گٹس نہیں ہے کہ اس درجے کی جنت میں جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر بیمار کرتا ہے, کوئی دکھ دیتا ہے, اور اس دکھ کے تکلیفیں دنیا میں سہ کر اس کے بدلے میں پھر اس کو آخرت میں جنت مل جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے اس کو بگاڑ دے یا اس کے لاڈ ہی دیکھتا رہے. موسٹلی ہم یہی سوچتے نا کہ بس جو اچھا کام کر رہا ہے ہم اس سے خوش ہیں تو ہم اس کو اچھے کام کریں گے. بعض دفعہ ماں بچے سے پیار کرتی ہے پھر بھی انجیکشن لگواتی ہے, کیوں؟ کیونکہ اس انجیکشن کے بعد بچے کو صحت مل جائے گی. تو لہٰذا ایسی چیزوں میں انسان کو ہمیشہ پازیٹو تھنکنگ رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد بیمار پرسی کے وقت مریض کے پاس تسلی اور حوصلہ دلانے والی باتیں کرنی چاہیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا, جب تم مریض کے پاس یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو, کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. اچھا ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ موسٹلی دل توڑنے والی باتیں, رنگ پیلا ہو گیا, ہلکے پڑ گئے ہیں, اچھا ڈاکٹروں نے کیا بتایا ہے, اچھا پھر کہاں درد ہوتی ہے. نہیں, اچھی باتیں کریں, بالکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ. اچھا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, کوئی جان لیوا بیماریاں بھی ہوتی ہیں. ایون ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے ایک ٹائم بتا دیے کہ اتنے مہینے کے بعد بس بندہ گیا, اس وقت بھی اگلے کو کہ نہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو وہ میری مدد کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سے مریض بھی خوش ہوں گے. بعض دفعہ مریض چڑنے لگتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا؟ ایک تو دوائیوں کا اثر, بیماری تکلیف, اوپر سے لوگوں کی بات ہے. مجھے کسی کی یاد آ رہی ہے بات کہ وہ جب بیمار ہوئے اور آخری دن تھے زندگی کے تو اتنے ویک ہو گئے, تو وہ کہتے تھے کہ جب یہ آ کر میرے پاس حال پوچھتے ہیں نا میرے, سناؤ کیا حال ہے, تو مجھے ایسے لگتا ہے میں گہرے کنویں سے نکل رہا ہوں اور اتنی طاقت لگاتا ہوں کہ یہ کہوں کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تو مریض کے پاس بہت باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی ایک چیز نوٹ کر لیں. اور اسی طرح جب بالکل ہی آخری دن تھے تو کہتے تھے کہ میرے پاس آ کے لوگ آپس میں باتیں شروع ہو جاتے ہیں, مریض بےچارا لیٹا ہے, ایک خالہ پھپھی مامو, تو کہتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے ان کو باہر بھیج دو. ان کی باتیں آوازیں کانوں میں جو پڑتی ہیں نا, ان کو سننے کے لیے میرا اتنا زور لگتا ہے. ظاہر ہے کہ انسان کے کانوں پہ بہت پڑتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ بیمار بالکل وہ چڑیا کے بچے کی طرح ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس کی انرجی لگتی ہے. تو مریض کو ستانا نہیں چاہیے, اچھی باتیں کرے. پھر اگلی بات کہ بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے. تو آپ کہیں گے کیا بیماری اچھی ہوتی ہے؟ جی بیماری اچھی ہوتی ہے. وہ بیماری اچھی ہوتی ہے جو بیماری بندے کو اللہ کے قریب کر دے. وہ تکلیف جو بندے کو اللہ کا قرب دے دے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہوتی, کیونکہ بیماریاں اور تکلیفیں مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کرنے اور درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں. حدیث سنیے بڑی خوبصورت ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس وقت آپ شدید بخار میں مبتلا تھے. یہاں یہ بھی نوٹ کریں, اللہ کے نبی بھی بیمار ہوتے تھے. میں نے عرض کیا آپ کو شدید بخار ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں, جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے خزاں یعنی آٹم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ سب نے فال سیزن تو دیکھا نا, ادھر آپ اپنا بیک یارڈ صاف کرتے ہیں, چند گھنٹے بعد پھر پتے گرتے ہیں. اس طرح جسم پہ جو گناہ ہوتے ہیں نا بیماری میں جھڑتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ یہیں جھڑ جائیں, سچی بات ہے نا. یہاں تک روایت آتی ہے کہ مومن کو اللہ موت سے پہلے اس طرح پاک کر لیتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک بھی گناہ نہیں رہتا. دیکھیے دنیا میں ہم پہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا, اس کو بھگتنے اور ہماری مدد کرنے کے لیے بیسیوں لوگ موجود ہیں, انسان ہیں, محبت کرتے ہیں, نوکر بھی ہم رکھ لیتے ہیں. آپ سوچئے کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنے کسی گناہ کے ساتھ قبر میں پہنچ گیا تو اللہ نے معاف تو کرنا ہے وہاں جا کے, تو قبر میں جب اس گناہ کی معافی کا ذریعہ کچھ عذاب بنیں گے تو اس وقت ہمارا حال کون پوچھے گا؟ کبھی بھی کوئی تکلیف آئے فکر نہ کریں. حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ جب کبھی زیادہ دن تک کوئی بیماری نہ آتی, پریشانی نہ آتی تو پریشان ہو جاتے, کہتے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے, یعنی ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یو. کسی کی ٹیک کیئر کرنا کیا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو یا تو معاف کر دے یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کفارے بنا لے. آپ کہتے ہوں گے کہ اچھا اللہ مجھے تو ایسے ہی معاف کر دے, بیمار بھی نہ کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کچھ اصول ہے, کچھ ضابطے ہیں نا, وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت عدل والے ہیں. اسی طرح ایک بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے بخاری میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ کہیں گے واہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے, غلط تو نہیں سنا میں نے؟ ہم کیا سوچتے ہیں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں. آج جب دیکھیں کسی کو دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھیں دلی بھی ملی تو کیا کہتے ہیں, اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ کہتے ہیں نا. حالانکہ اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈینٹس ہے, اور ماشاء اللہ رضوانہ اس کورس کی اسٹوڈینٹ ہے جس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی سورۃ الانعام میں یہ کتنا ڈیٹیل سے پڑھا, سورۃ الاعراف میں بھی, کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو خیر دے کے بھی عظمت ہے اور شر دے کے بھی عظمت ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ تبارک کی دوسری آیت میں ہم روز رات کو پڑھ کے سوتے ہوں گے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا. سورۃ کہف کے بالکل شروع کی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ زندگی اور موت اس لیے کہ اللہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. تو دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہ جو نعمتیں آتی ہیں بس یہ اللہ کا انعام ہے ہم پہ. نہیں, بعض نعمتیں اللہ کا غضب ہوتا ہے, پکڑ ہوتی ہے. کیسے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی, تھوڑی سی طبیعت پہ ناگوار گزر سکتی ہے. آپ نے کبھی پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ گھر میں چوہا آ جاتا ہے نا, تو لوگ وہ چوہا پکڑنے کے لیے ایک پنجرا سا لگاتے ہیں اور اس کے اوپر کیا لگاتے ہیں, چوہے کا فیورٹ فوڈ ڈالتے ہیں, گھی لگا کے روٹی جس کی خوشبو آئے, امرود لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو پسند ہے. اب آپ سوچئے کسی جگہ امرود کا ٹکڑا کسی ایسے ہی پھندے پہ لگا ہوا ہے, چوہا آئے گا وہ کیا سمجھے گا, او واہ آج تو ٹریٹ ہو گئی. لیکن جو ہی اس کو کھانے کے لیے جائے گا اس کی گردن نچ جائے گی. بعض دفعہ اللہ ہمیں اسی طرح ہماری فیوریٹ چیزیں دیتا ہے, یہ بھی لو یہ بھی لو یہ بھی لو, اور ہم کہتے ہیں واہ سو بلیسڈ, بہت کچھ ہے. بلکہ بلیسڈ بھی نہیں کہتے, لکی کہتے ہیں, وی آر سو لکی. چھوٹی سی بات کہہ دوں, کوئی فتویٰ نہیں ہے لیکن بہت کامن ہے یہ بات ہمارے عام لوگوں کے بولنے میں, بہت لکی ہوں, گڈ لک, اٹس ناٹ فیئر. اسلامیکلی ہم کسی کو لکی نہیں کہہ سکتے, بیکاز اس کے پیچھے جو متھ ہے نا لفظ لک کے, اس میں شرک ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو, آئی ایم سو بلیسڈ. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بیڈ لک, او بیڈ لک, بیڈ لک از نتھنگ. ہم کیا کہتے ہیں, تقدیر, قدر اللہ ما شاء فعل. تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں, آپ اپنے بھی اور بچوں کے بھی نوٹ کریں اور ان کو نکال دیں, بس چینج کر لیں. لک کو بلیس میں کر دیجئے, بیڈ لک کو آپ کہہ دیتے کہ میں اللہ کی طرف سے آزمایا گیا ہوں, یا میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے, اٹس اے فتنہ, از اے ٹرائل, نہ کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیمار بندے کو جو بینیفٹس ملتے ہیں, اس میں ایک بینیفٹ کیا ہے کہ بیماری کے دوران بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پانچ آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جلدی سے نوٹ کر لیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی قبول ہو. ان کو بھی پیپر پین دے دیجیے اگر ہے گھر میں, تو جو سسٹر لکھنا چاہتی ہیں لکھ سکتی ہیں. پہلا شخص کون ہے, مظلوم, یہاں تک کہ بدلہ لے لیں. یہاں تھوڑا سا اس پہ بات کروں, ہم عموماً دکھی ہو جاتے ہیں جب لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں, فلاں نے میرے سے زیادتی کی, بھائی نے زیادتی کر دی, بہن نے بات کر دی. دیکھیے ظلم یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ہاتھوں سے اور ڈنڈوں سے پیٹے, ظلم یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے کسی کے لیے برا نہیں سوچا اور اگلے نے آپ کو برا مائنڈ کر کے, آپ نے بڑی خوشی میں دعوت کی, سب کو بلایا اور کوئی ایک گھر میں بیٹھ گیا ناراض ہو کے, جی میں تو نہیں آتا یا میں تو نہیں آتی, تم نے مجھے پوچھا نہیں, بلا لیا اور پوچھا نہیں. مثال ہے, اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو یہ بیٹر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے بجائے اس کے کہ کوئی آپ سے کرے. زندگی میں آپ دیکھیے کہ ایک اصول سیکھ لیں, کوئی آپ پہ زیادتی کرے اٹس بیٹر دین آپ کسی پہ زیادتی کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, سینگ ان کی, کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں, آئی لائک دس, کہ دا ڈے آف ججمنٹ, جب میں قیامت کے دن جاؤں تو میں مظلوم ہوں رادر دین کہ آئی ایم اے ظالم. تو ظالم نہیں بننا, کسی کے اوپر زیادتی کرنا, بات کرنا, مظلوم بنی اور مظلوم کی دعا تو ویسے بڑی قبول ہوتی ہے. دوسرا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے, حاجی, حج کر کے آنے والا, یہاں تک کہ گھر واپس لوٹے, یعنی حج کرنے سے لے کے گھر آنے تک کا جو ڈیوریشن آف پیریڈ ہے اس میں جو بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. تیسرا مجاہد, مجاہد کی دعا جب تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو مجاہد نہیں ہیں, تو بن سکتے ہیں آپ. دیکھیے مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, اور جہاد کہتے ہیں محنت کو, اور محنت کون سی چیز ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا صرف تلوار پکڑ کے محنت ہوتی ہے؟ آپ اس وقت یہ نوٹس لینے کی کوشش میں نا, تو قلم پکڑ رہے ہیں نا, کبھی آگے نکل جاتا ہے, کبھی پیچھے نکل جاتا ہے, کبھی نوٹ نہیں کر پاتے, یہ بھی جہاد ہے. یعنی علم کا جہاد بھی ہے. آپ اللہ کے دین کا غم لگا لیں اپنی ذات کو, آپ سوئے ہوئے بھی مجاہد ہیں انشاءاللہ. فکر لگا لے کہ اللہ میں نے تیرا دین عام کرنا ہے, میں نے لوگوں کو آگ سے بچانا ہے, خود بھی عمل کرنا ہے, دوسروں کو بچانا ہے, تو ایسے بندے کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ کو اگر میں واقعات سنانے لگ جاؤں کہ اللہ نے کیسے صحابہ کی دعائیں قبول کی, سبحان اللہ, گھر سے کہ میں نے اس طرح کی موت لینی ہے اور ایسی موت آ گئی. سعد بن معاذ یاد آ گئے مجھے کہ غزوہ خندق میں ان کی یہ جو کلائی نا, یہاں سے ان کی رگ کٹ گئی تھی اور خون نکلا, اور آپ کو پتا کہ اس دور میں اس طرح کے علاج نہیں تھے, تو اتنا خون نکلا کہ جان نکلنے کا اندیشہ تھا. تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ابھی مجھے نہیں مرنا. اس جنگ میں یہود کے قبیلے بنو قریظہ نے خیانت کی تھی, غداری کی تھی, تو کہنے لگے جب تک میں یہود کا انجام نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا. اللہ کا حکم دیکھیے کہ وہ خون خود بخود بند ہو گیا. پھر وہ جنگ پوری ہوئی. اس کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ ڈے حکم دیا بنو قریظہ کی طرف سے آنے کا. جب وہاں گئے, لمبی کہانی ہے لیکن اوور آل ہوا کیا کہ وہ لوگ سرنڈر ہو گئے. جب ان کو پکڑا گیا تب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے. تو جو یہود تھے نا, ان کا سعد بن معاذ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا, مطلب دوستی تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمیں تھوڑی سائٹ دیں گے. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو کہا کہ جو بھی ہمارے بارے میں سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. آپ نے ان کو بلایا, یہ اس طرح سے ان کو پکڑ کے لوگ لائے, تو ان سے پوچھا. انہوں نے بہرحال جو ڈیسیزن دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساتھ جو فیصلہ تم نے کیا نا, ساتویں آسمان پہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا, یعنی ویریفائی کر دیا. خیر جب وہ جنگ پوری ہوئی, سب یہ معاملہ رفع دفع ہوا, اینڈز اپ ہوا, تو دیکھا ایک دم خون کی دھاریاں چل رہی ہیں مسجد نبوی سے باہر کی طرف. دیکھا تو وہی زخم جو پچھلی جنگ میں لگا تھا وہ پھوٹا اور پھر اس کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہوئی. سبحان اللہ, تو اللہ بہت قدر کرتا ہے. صحابہ گھر سے کہہ کے جاتے تھے اور ایسے لگتا تھا جو یہ کہہ کے آئے ہیں منوان اللہ نے ویسے ہی کیا. تو مجاہدین کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں, اس لیے کبھی کسی ایسے بندے کی آہ نہیں لینی چاہیے جو اللہ کے راستے میں نکلا. بعض دفعہ ہم اس پہ الزامات لگا دیتے ہیں, باتیں کر دیتے ہیں. دیکھیے بندے کے دل سے بھی نکل جاتی ہے نا آہ, تو پڑتی ہے بہت سخت قسم کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ چوتھا وہ شخص تھا مریض, جب تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اب آپ بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو, تو مریض بننے میں کیا رد ہے؟ ایک تو مریض ہونا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مریض بننا. جب بھی بیمار ہو میکسیمم ٹائم دعاؤں میں گزارا کریں, اپنی تکلیفوں کو یاد کریں, دوسروں کے لیے کریں, اپنے لیے کریں. پھر اسی طرح پانچواں وہ شخص ہے جو بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے. مثال ہے کہ جیسے یہاں آج ہمیں فرزانہ نہیں دکھ رہی, تو ہم سب کہتے ہیں آئے فرزانہ کے لیے دعا کرتے ہیں. یا جیسے ہماری ایک بہن ہے, ان کے ہسبینڈ کی طبیعت تھوڑی خراب ہے, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کو صحت دے دے. تو اب وہ نہیں ہے نا ادھر, تو غائب کے لیے جو دعا کرتا ہے نا اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم سب اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بہنوں بھائیوں میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ان تمام دعاؤں میں سے جلدی قبول ہونے والی دعا بھائی کے لیے بھائی کی غائبانہ دعا ہے. یہ بہکی کی روایت ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ان چیزوں سے مجھے اور آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ بیماری بری نہیں ہوتی. آپ لوگ اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بیماری بری ہوتی ہے؟ کوئی کوشچن ہے ابھی جتنی بات ہوئی؟ اگر آپ چند سیکشن منٹ لے کے کوئی جو بات ابھی تک اس میں کریں, نہیں تو پھر ہم آگے چلیں گے. جی سسٹر, جی لکھ لیجئے, میں دوہرا دیتی ہوں, بلکہ آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں. جی پہلا کون سا شخص تھا؟ مظلوم. دوسرا حاجی. نیکسٹ 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 بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑی سی فائیو اوکے ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا علاج کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے. یہ بھی تو کوشچن ہے نا. تو دیکھیے نمبر ایک, علاج کرانا سنت ہے, لیکن علاج کے لیے غلط یعنی حرام چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. اس کو آپ پڑھ کے تو پورا ایشو پھر اینڈ پہ ڈسکشن کریں گے. روایت ہے حضرت اسامہ بن شریک سے, حضرت اسامہ بن اسامہ بن شریک سے کہتے ہیں کہ بعض بدوؤں نے عرض کیا, یعنی دیہاتی تھے, کہ اللہ کے رسول کیا ہم علاج کروائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج کراؤ. اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ دی ہو, یعنی شفا نہ ہو فرمایا, یا فرمایا کہ دوا نہ ہو سوائے ایک بیماری کے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کیا ہے, یعنی ایک بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے باقی سب کی ہے. کہا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ کہا بڑھاپا. جتنی مرضی خوراک کھا لو, دوائیں کھا لو, آپ جو کر لو وہ آ کے رہے گا. ٹھیک ہے, پھر اگلی چیز, اس میں چند روایتیں اکٹھی نوٹ کریں پھر اس میں بات کریں گے. اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, احمد, ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ, چار کتابوں میں یہ روایت ہے. اللہ کے نبی نے علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. حرام نہیں کرنا استعمال, کیونکہ حرام میں کبھی شفا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کوئی چیز, اب آپ کے ذہنوں میں کوشچنز ہوں گے, شراب, الکوہل, اور اسی طرح بعض دفعہ مریضوں کو سلانے کے لیے اگر کوئی اس طرح کے ٹرینکلائزرز ہیں, تو چھوٹی سی بات ہے, حدیث کے الفاظ ہی عربی کے بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، گندی اور ناپاک چیز میں کبھی شفا نہیں ہو سکتی. اگلی روایت سے اور بھی تھوڑی کلیئر ہوگی بات. عبد الرحمن بن عثمان سے روایت ہے کہ ایک طبیب یعنی ڈاکٹر یعنی حکیم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کو دوا میں استعمال کرنے کا مسئلہ پوچھا، یعنی فراگ کیا اس کو علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اسے مارنے اور دوا میں ڈالنے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے، فراگ اسے پتہ چلتا ہے نا، جیسے کچھ ناپاک جانور ہے، گندے چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے، بعض اوقات ان کے جسم میں ایسے انزائمز ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ بیماریوں میں دواؤں میں یوز کرتے ہوں تو وہ نہیں کرنے چاہیے. پھر اگلی روایت طارق بن سویت جعفی سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہ آپ نے اس کے استعمال سے منع فرمایا، اس کا بنانا ناپسندیدہ فرمایا. حضرت طارق نے عرض کیا میں دوا تیار کرنے کے لیے شراب بناتا ہوں، یعنی جسٹ فار دی میڈیکل پرپز، تو آپ نے فرمایا شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ سوچیں گے کہ پھر آج کل تو دوائیں ہم پیتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے اور ہوتی ہیں. سمپل سا ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن، ٹھیک ہے، آئیڈیل سچویشن. ایک آئیڈیل مومن ہوتا ہے بالکل ان ٹچڈ، پیور، فطرت پہ، فطرت سلیمہ، توحید لا الہ الا اللہ، پانچ وقت نمازی. اس کو اللہ ان چیزوں سے کبھی شفا بھی نہیں دے گا کیونکہ وہ طیب ہے، پاک ہے، وہ کبھی لے گا بھی نہیں. اب رہ گئی بات دوسرے، ہم جیسے چون چون کے مربے، مکس اپ مکسچرز، ہر کوئی اچھی باتیں کچھ بری باتیں، تو اب اگر وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو صحت ہو جاتی ہے تو آپ کہہ لیں کہ ان کے جسم کے اندر جو گندی چیزیں گئی ہوئی تھی نا، اس کی وجہ سے اس گندگی سے آرام مل گیا. میرا بات سمجھ آئیے. اگر آپ پیور ہیں تو آپ کو کبھی بھی خبیث چیز سے فائدہ نہیں ہوگا، امپیور سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے گوروں کی دوائیاں ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر بھی شراب تھی اور شراب گئی تو ٹھیک ہو گئے. وہ پک کا گوشت کھاتے تھے، اگر کسی دوا میں پک کے کوئی انزائم سے تو ان کو فائدہ ہوگا، لیکن آئیڈیل حالات میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس سے اپنا ذہن بس کلیئر کر لیجئے کہ کوئسچن کو ذہن میں ابھرے تو بس ہمارے لیے تو اللہ کے نبی کی بات کافی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کبھی کوئی سیرپس لیتے ہیں، کف سیرپس ہیں، کچھ بھی ایسے ہیں، تو میک شیور کر لیجئے کہ اس میں وائن یا کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جو کہ جسم کو تکلیف دے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے کرنے کا حکم دیا. اچھا ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، بخار ہوا اس کو نہلانا نہیں، موسٹلی مائیں یہ کرتی نا، ہم اور اپنے بچوں کو لپیٹ کے رکھتے ہیں، گرم کپڑے ڈالتے ہیں. اب ویسٹرن سٹائل میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ کپڑے اتار دو، کھلے کر دو، پانی میں ڈال دو، اور یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھٹی میں سے ایک بھٹی ہے، اسے ٹھنڈے پانی سے ختم کرو. ابن ماجہ کی روایت. اب آپ دیکھیں جن ڈاکٹرز نے آج کے دور میں یہ علاج نکالا ہے کہ مریض کو بخار کی حالت میں ٹھنڈے پانی میں رکھو، ان کو اگر ہم مسلمان یہ بات پہنچا دیں کہ ہمارے نبی نے بھی یہی کہا تو کیا ان کا دل نہیں کھلے گا اسلام کے لیے؟ امید ہے نا کہ کھل سکتا ہے. تو ہمارے لیے کیا اس میں بات ہے کہ بخار میں شاور لیا جا سکتا ہے. اب آپ پھر دوہری سی بات میں کہوں گی کہ اب آپ کہیں گے ایک بچہ ہے اور اس کو بالکل دنگا کر کے اور آپ -20 اور آپ ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں، ایسا تو نہیں کریں گے نا. آلویز دیکھے کہ چیزوں کو پھر وہی بات کہوں گی کہ صحت مندی کے دنوں میں آپ اس طرح ٹریٹ کرتے تھے، آپ جن چیزوں کو بہت ڈھانک چھانک کے اور بہت ہی زیادہ کیئرفلی کرتے ہیں، پھر بیماری بھی کیئر کیجیے. لیکن جو بچے بےچارے لوگوں کے کھلے پھرتے ہیں دیہاتوں میں ادھر ادھر، ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں ہوتا. ایک دم ٹھنڈے پانی میں ڈالنے کی بجائے گیلی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہاتھوں میں کر دیں، اور بالکل ٹھنڈا نہ کریں، پہلے لیوک وارم بھی ریگولر وارم کرتے کرتے پھر ٹھنڈا کریں. آلویز گریجویٹی کو زندگی میں رکھیے. اب ایک بچہ گرم بستر سے پورا نکلا، بالکل اس کی باڈی گرم تھی، آپ جا کے ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں تو یہ تو عام حالات میں بھی نہیں ہم کرتے. ٹھیک ہے، تو ایپلیکیشن بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے اب جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ مفنون چیزیں کہ جو آپ بیماریوں میں یوز کرتے تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس وقت ہم طب نبوی کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دل کے بیماروں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا نامینیٹ کیا، کیا علاج منتخب کیا، تو دل کے مریضوں کے لیے حریرہ تجویز کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تلبینہ دل کے مریضوں کے لیے راحت بخش ہے اور غموں کو ہلکا کرتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب تلبینا اور حریرہ ہوتا کیا ہے آپ کے ہمارے کلچر میں؟ تو اتنا نہیں ہوتا نا. تو جو چھانے بغیر جس کو آپ آج اوٹ میل کہہ سکتے ہیں نا, ہول ویٹ ہوتا ہے, بغیر چھانے جو کے آٹے کا حلوہ بنتا ہے اس کو تلبینا کہتے ہیں. یعنی فلی انرجیٹک ہے. اگر آپ تھوڑی سی میری بات سمجھیں, پاکستان میں ہم دلیا بناتے ہیں نا, آپ دلیے کی ایک قسم کر لیں, کیونکہ اس میں فل ویٹ بھی ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو گھی میں پکاتے تھے اور جس طرح سے بھی ہے. تو ایسی چیزیں اسٹرانگ کرتی ہیں دل کو. اور آپ دیکھیں کہ آپ کیسے سارے دل کے مریض ہیں, وہ پھر تلبینا اور حلوہ بنا کے کھائیں. لیکن یہ بھی دیکھ لینا کہ ساتھ شوگر نہ ہو اور بلڈ پریشر ہائی نہ ہو. لیکن بہرحال یہ کہ یہ اصل میں ایک موقع پہ کوئی کسی کے گھر میں صدمہ تھا, کوئی موت کا موقع تھا, کوئی بھی فوت ہوا, تو اس وقت آپ نے کہا کہ ان کو تلبینا بنا کر بھیجو, اس سے غم ہلکا ہوتا ہے. اس ایک بات تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں اس کا جسم پہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اس میں آتی ہے. پھر نمونیا کا کیا علاج ہے؟ اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہو جائے نمونیا. نمونیا انگلش میں یہ کہتے ہیں نا, چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے. جی بادلے, جی جی جو جی وہ بار جی جی میں سمجھ گئی. لیکن ہمارے کلچر میں مثال دے کے بتایا کہ جس طرح دلیا بنتا ہے, ٹھیک ہے, جسے گندم کہتے ہیں, اس طرح جو بارلی کا, بارلی ویٹ جو ہوتا ہے فلاور. ٹھیک ہے, اب نمونیا کا علاج کے اودے ہندی استعمال کرنے کی ہدایت کرتے تھے. اودے ہندی کے پڑھ کے سناتی ہوں. حضرت ام قیس بنت مخزوم کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, اپنی اولاد کے حلق کیوں دباتی ہو, یعنی ان کا چیسٹ کیوں بند کرتی ہو, تمہیں اودے ہندی استعمال کرنا چاہیے. اس میں 7 بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ان میں سے ایک ذات الجنب ہے. حلق کی بیماری کے لیے اسے ناک میں ڈالنا چاہیے, جبکہ ذات الجم کے لیے منہ میں چبانا چاہیے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ذات الجم کے پسلیوں کا درد, نمونیا میں آپ کو نا چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے. تو کیا پتہ چلا, اود آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ جیسے جلانے کی چیز ہوتی ہے نا اود, آپ کو تو پتہ ہونی چاہیے. ساک نہیں ہوتا بندا سا, یہ لکڑیوں بیسیکلی یہ درختوں کی چھال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اود بیسیکلی اس لکڑی کو عرب لوگ کہتے ہیں جس کو جلائیں تو خوشبو آتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہندی جو ہند میں ملتی ہے, تو بیسیکلی از جسٹ لائک اے جڑی بوٹی. ایک اور جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, آج کل بہت رواج ہے, آرگینک قسم کا ٹریٹمنٹ ہے ہربل. جی جزاک اللہ خیر, یعنی ایک ہرب ہے یہ. ٹھیک ہے, ہربل ہے. تو اگر کسی کے مطلب حلق میں درد ہے, لائک مین جیسے تھراٹ پرابلم ہے, جیسے تھراٹ اس کا کھٹا ہو رہا ہے یا کچھ بھی, تو ناک کے راستے اس کو ڈالیں, اس کا پاؤڈر یا لیکوڈ بنا کے کچھ بھی. لیکن اگر نمونیا ہو تو اس کو منہ میں چبانا چاہیے. اب ہم لوگ نہ بھی کریں نا, آپ کو پتا ہے بہت ساری دوائیوں میں یہ چیزیں ڈلتی ہیں. آج اگر آپ ہربل چیزیں یوز کریں گے تو آپ اس کو اس میں یہ ملیں گی. اسی طرح آپ میں سے کسی کو مائگرین کا پرابلم تو نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ ہوں گے. آدھے درد سر کا درد اس کو کہتے ہیں, درد شقیقہ بولتے ہیں عربی میں. اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوا کر کیا. پچھنے کیا ہوتے ہیں؟ کپنگ. آج کے دور میں تو اس کا بڑا رواج ہے نا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور بھی ایک نام ہے, ہجامہ کرنا. ٹھیک ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں درد شقیقہ کی وجہ سے پچھنے کہتے ہیں کٹس کو, سوئی استرا یا بلیڈ وغیرہ سے خون نکالنا لگوائے. اسے بخاری نے روایت کیا. اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا ہجامہ اس کے بارے میں. اب دیکھیں کہ ہمارے جسم میں دو طرح کی وینز ہوتی ہیں, ایک جس میں پیور بلڈ ہوتا ہے اور ایک جس میں گندا بلڈ ہوتا ہے. ایک دل کی طرف جاتی ہے ساری باڈی سے بلڈ لے کے گندا, تاکہ جسم میں جو بھی گندگی ہوئی ہے اس کو دل میں جا کے اس کو کلین کر کے واپس لاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری دل کے اندر سے نکلتی ہیں, وہ کلین ہوتی ہیں. تو پچھنے جو لگاتے ہیں جو لوگ, یعنی جو کپنگ کرتے ہیں یا جو ہجامہ کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری کون سی رینز ڈرٹی ہیں. اس جگہ پہ ایسے چھوٹے چھوٹے کٹس لگاتے ہیں. آپ نے کروایا بھی ہوگا کبھی, بلکہ کل بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کرواتی ہیں, کروایا انہوں نے, کوئی سکھ تھی سسٹر, مجھے یاد بھی نہیں کس سے بات ہوئی. تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں ہر سال میں ایک دفعہ لگواتی ہوں اور پھر مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو وہاں کٹ لگا کے نا, تو اوپر ایک وہ سکشن پمپ سا ہوتا ہے, اس کو لگاتے ہیں نا تو گندا بلڈ نکل آتا ہے. یہ اس دور کا رواج ہے. آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے بینیفیشیل علاج ہے. جس میں ہر طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں. ہماری اپنی سسٹرز میں ایک سسٹر ہیں تو ان کو بہت زیادہ بیک کا اور جوائنٹس کا پرابلم تھا. تو میری جب لاسٹ ٹائم ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آج کل کروا رہی ہوں کپنگ اور اسے بہت فائدہ ہوا. وقتی طور پہ تھوڑے جسم تکلیف ہوتی ہے, ڈر ہے کہ اس کا ایک اثر تو ہوگا نا, جسم سے خون بھی نکلتا ہے اور کٹس لگتے ہیں, لیکن دو تین دن کے بعد پھر طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح جوائنٹس کا پین کس کو ہے, جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا تمہارے کلچر میں بڑا فیمس ہے نا, عرق النساء کہتے ہیں اس کو عربی میں. اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ عرق النساء کا علاج جنگلی بکری کے سیری یعنی اس کے جو ہپس ہوتے ہیں نا اس میں ہے, اسے اچھی طرح گلایا جائے, پھر اس کے تین حصے کیے جائیں اور ہر روز نہار منہ ایک حصہ پیا جائے. کہاں کیا چیز ہے آپ کو سمجھ آئیے, جنگلی بکری یعنی جو بکرے ہوتے ہیں نا, ایک پہاڑی بکرے ہوتے ہیں, ایک جنگلوں میں یعنی مرادے کے سیلف ریز جو بکریاں ہوتی ہیں جی, گوٹس جو ہوتی ہیں, اس کا جو ران ہوتی ہے نا جس کو ہم ران بولتے ہیں, تھائیس کی والی جگہ, ادھر کا گوشت لیجئے, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر یخنی بنائیں اور اس کو پھر روز خالی پیٹ پیجئے. ٹھیک ہے, آپ کریں گے اس کو, بہت آسان ہے نا, بس آپ بکری کے گوشت کو لیں اور اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر کوئی نمک مرچ ڈالتے ہیں کچھ بھی, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جوڑوں کا درد ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ اس میں سے جو وہ مکس نکلے گی یا جو اس کا میٹ کے اندر سے اثر ہے پھر وہ آپ کے میٹ کو اسٹرانگ کرے گا. عموماً آپ دیکھیے جو بیماریوں کا علاج ہے نا وہ ملتا جلتا ہے, جیسے والنٹ ہے, اخروٹ ہے نا, اس کی شکل اگر آپ دیکھیں تو وہ ہیومن برین سے ملتی ہے اور آپ کو پتا کہ والنٹ ہیومن برین کے لیے بہت ہی افیکٹو ہے. اسی طرح اور بہت ساری بیمار چیزیں جو سیملر بھی ہیں, اس کے اوپر ایک ای میل بھی تھا میسج میں بہت خوبصورت کہ اللہ کی جو فارمیسی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے سیلری ہے, کھاتے ہوں گے آپ سیلر میں بڑی مزے کی ہوتی ہے, تو اس کی اگر آپ شیپ دیکھیں تو بون سے ملتی ہے, تو کہتے ہیں کہ سیلری آپ کی بونز کو اسٹرانگ کرتی ہے. کڈنی بینس آپ کے کڈنیز کو اسٹرانگ کرتے ہیں. پیئر آپ اس کی شیپ دیکھیں تو ہارٹ سے ملتی ہے تو آپ کے ہارٹ کو اسٹرانگ کرتا ہے. یہ سب جو آج ہم نے انوینشن کی ہیں اور پڑھا ہے, ماشاء اللہ اسٹڈی کی ہے ڈاکٹر اور میڈیسنس نے, آپ دیکھیں اس کا روٹ کاز پیچھے جو آپ کو نیچر میں مل رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ بیمار بھی کوئی نہیں ہوتے تھے, ان چیزوں سے علاج کر لیتے تھے. بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ مدینہ میں کوئی ایک حکیم نہیں تھا, تو ایک شخص دور سے آیا کہ چلو میں یہاں اپنی دکان چلاتا ہوں, یہاں تو کوئی ہے نہیں, میرا کام بہت چلے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, نئی جگہ پہ جا کے کام شروع کرتے ہیں تو وہاں سے زیادہ کسٹمر ملیں گے. اب وہ کچھ دن بیٹھا رہا, کوئی بندہ آیا ہی نہیں بیمار. اس نے کسی کو بلایا, کہا کہ تم لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا ہم بیمار نہیں ہوتے. کیوں؟ کہا کہ ہم پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں, پیٹ کو تین حصوں میں رکھتے ہیں, تھوڑا کھاتے ہیں تھوڑا پانی کے لیے, باقی ایم ٹی چھوڑ دیتے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں. کچھ ایسی ایٹنگ ہیبٹس اس نے بتائی. اس نے کہا تمہیں میری ضرورت ہی نہیں, دکان اٹھا کے لے گیا. آج سچی بات ہے, دکھ کے ساتھ کہتی ہوں, کوئی اللہ نہ کرے کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کے بارے میں بیڈ نیگیٹو فیلنگز نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی بہن ہوگا جو بیماریوں سے بچا ہوا ہے. گھروں میں ڈاکٹرز دوائیاں نہ ہو, میں آپ سے ہی پوچھ لوں کہ کیا آپ کے اس گھر میں کوئی دوا ہے, تو آپ کہیں گے شیور آف کورس. ہر طرح کے پین کلر سے لے کے سیرپ سے لے کے ایمرجنسی کٹ, فرسٹ ایڈ, کچھ بھی, سب کچھ ہوتا ہے. ہاں جی جی بالکل, وہ بھی آگے آ رہا ہے. اجوا کھجور میں تو خاص طور پہ شفا. دیکھیے بہت صحیح بات آپ نے کی, میں تو آپ کو سات بات سمپل سی بات بتاؤں, جتنی اپنی ڈائٹ کو نیچرل رکھے. آپ کے سامنے ایک چاکلیٹ کوئی رکھتا ہے اور ایک کھجور رکھتا ہے, کیا پکڑیں گے؟ کھجور. آپ کہیں گے چاکلیٹ بھی تو اللہ نے پیدا کیا. چاکلیٹ بھی اللہ نے پیدا کیا, لیکن اس کو بنانے میں ہم نے بہت کچھ ڈال دیا نا. نیچرل سمپل رکھے. آپ کے سامنے کوئی فریش فروٹ رکھے یا آپ کے سامنے کوئی کینڈیز رکھے, کیا اٹھائیں گے؟ فریش فروٹ اٹھائیے. ڈرائی فروٹس آپ دیکھیں, ایون ڈرائی فروٹس بہت ہیوی ہوتے ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت ہے. ایون آئلی ہوتے ہیں لیکن ان کا وہ نقصان نہیں جو ہمارے آئلی پکے ہوئے کھانوں کا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی ڈائٹ کو بہت نیچرل رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہماری زندگی میں بہت سارا سکون آئے گا. پہلے لوگ ایسے ہی تھے. اب جیسے اگر میں آپ سے بتاؤں, آپ کو کہوں کہ میرے گھر میں کوئی دوائی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے. آپ نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, رجحان نہیں. ہم بیمار ہونے پہ نہیں کھاتے, ہونے سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. आई थिंक सो मुझे इन्फेक्शन होने लगा, मैं खा लूं। वो एक बच्चा था ना, तो वो कहता है पुप्पो यहाँ से खून निकलने वाला है, पट्टी लगा दो। बच्चों को शौक होता है ना बैंडेजेस का, किधर है निकलने वाला है अभी, तो पहले लगा दो। तो आज हमने प्रिकॉशंस में बच्चों को मां के पेट से इंजेक्शन का और दवाइयों का आदि कर दिया। आपको तक अमेरिका में, अब तो काफी साल हो गए इस बात को, जब मैं वहां थी तो नया ट्रेंड क्या था जो हमारी यंग मुस्लिम सिस्टर्स में था कि बच्चे जो बेबी डिलीवरी है ना वो नेचुरल करवानी है, जो कभी आपके दौर में नानियां दादियां घर में दाई को बुला के वक्त पे करती थी। तो एक सिस्टर थी हमारी बहुत अच्छी अरब है, वो शादी के 5-6 साल हो चुके थे तब तक उनके बच्चे नहीं थे। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई, और आपको पता कि यहाँ के कुछ लॉज भी होते हैं कि जी डॉक्टर को दिखाओ नाम लिखाओ, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने अपना किसी हॉस्पिटल में नाम नहीं लिखाया था। फिर वहाँ प्रोफेशनली भी अब ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो अगर खुदा ना हस्तों की प्रॉब्लम हो तो हर्बल्स के साथ आपका इलाज करते हैं। फिर उसका जब वक्त आया तो घर में उस औरत को उन्होंने बुला के बेबी डिलीवर कराया, और वो कहती पूरे वक्त में ना मैं हॉस्पिटल्स में गई हूँ, ना अपॉइंटमेंट्स ना चेकअप्स, और एवरीथिंग इज ओके। आज तो पहले ही मसले पड़ जाते हैं, क्यों हर वक्त हम अपॉइंटमेंट्स में, इधर की अपॉइंटमेंट इधर की इधर की इधर की, छोटे छोटे बच्चों के अपॉइंटमेंट्स हैं, लेट देम फ्री प्लीज। जितना घर में दवाइयां डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स का तस्करा होगा, आप साइकोलॉजिकली खुद को सिक फील करेंगे। याद करें आखिरी दफा कब डॉक्टर पे गई थी, याद भी नहीं आना चाहिए, इतनी दूर हो। हमारी बॉडी में अल्लाह सुब्हान ने बहुत सारी ताकत रखी है, ये खुद ही अपने एंटीबॉडीज को रिलीज करती है और हम ठीक हो जाते हैं। तो बहरहाल ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन डॉक्टरों कोई डॉक्टर्स हैं तो उनसे माजरत के साथ। तो बहरहाल जब हमने फ्री अब दवाइयां ली होती हैं तो फिर हम कहते हैं चलो फ्री चेकअप है करते हैं। बाद लोग कहते हैं आप वो यहाँ तो फ्री हो जाते हैं चेकअप जी, यहाँ तो इंश्योरेंस है। तो मैंने कहा टाइम तो फ्री नहीं है ना, 3-4 घंटे, और फिर वहां से आके सच बताएं हॉस्पिटल से चक्कर भी लगाए ना तो एकदम फीलिंग आनी है कि आई एम सिक है। तो बहरहाल नेचुरल रखिए, बच्चों को शुरू से इन चीजों पे ना डालें, इजी गोइंग रहें, आपकी जिंदगी का मकसद बहुत बड़ा है। हमारे पास ना इतना वक्त है ना हमारे पास इतना माल है कि हम इन चीजों में लगाएं। हमारा वक्त हमारा माल हमारी स्किल्स हमारे गम सब किस में लगने चाहिए, अल्लाह के दीन में लगने चाहिए। फिर एक और है कि कभी खुदा ना हस्ता बच्चा ब्लीड कर जाता है, कट लग जाता है काम करते हुए, तो क्या करें। अब ये भी एक देखिए सुन्नत में मिलता है कि खून रोकने के लिए नबी सल्लम ने टाट की राख इस्तेमाल की। टाट पता है क्या होता है, जूट, जूट समझते हैं, ये नेचुरली ये शायद कुछ छाल से बनता है, बोरियां नहीं होती थी पाकिस्तान में। हदीस पढ़ के देखते हैं, हजरत सहल बिन साद ने फरमाते हैं कि ओहद के दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह का जख्म धो रही थी और अली बिन अबू तालिब ढाल से जख्म पर पानी डाल रहे थे। हजरत फातिमा ने जब देखा कि पानी डालते से खून ज्यादा निकल रहा है तो टाट का टुकड़ा जलाकर टुकड़ा लेकर जलाया और इसे जख्म पर जमा दिया तो खून बंद हो गया। इसे बुखारी ने रिवायत किया। आप टाट को जरा रिफाइन करें ना तो आज की वो बैंडेज बन जाती है। टाट भी तो कपड़ा ही है ना, एंटीसेप्टिक हो जाएगा, जब उसको चला लेते हैं तो सब जर्म्स जल गए, तो उसको जख्म पर डालेंगे तो वो एक किस्म की क्लॉटिंग का भी जरिया बनेगा और ब्लड जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब दिल के मर्ज की दुआएं। नबी सल्लम ने दिल के लिए अजवा तजवीज फरमाई, नीस अजवा खजूर, मदीना मुनव्वरा में खजूर की खास किस्म है, ये जहर और जादू का भी इलाज है। इसको देखें अब आप, हजरत साथ कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, जो शख्स जिस रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरे खाए, इस रोज वो जहर और जादू के असर से महफूज रहेगा। ये बुखारी की रिवायत है। अब आप देखिए तीन चीजें हैं। पहली बात है, क्या हार्ट डिजीजेज आज कॉमन है बच्चों को, इवन यंग्स को, चेस्ट इन्फेक्शन, पेन है, ये हो रहा है, पता चला ये हुआ वो हुआ, क्या अजवा खजूर महंगी खजूर है, लेकिन आप देखिए कि हम इतने और भी तो गिफ्ट लेके आते हैं ना एक दूसरे के लिए। कभी हाजिर उम्रे पे जाएं, बेस्ट गिफ्ट इज अजवा खजूर। महंगी थोड़ी होगी, थोड़ी ले ले, ज्यादा ना ले, लेकिन सुबह उठ के 7 खजूर है। और उसके बाद आप देखिए कि जहर, खुदा न खास्ता कोई कीड़ा बाइट कर जाता है, कोई इस तरह का कोई मामला आता है, इससे इंशाल्लाह आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा होंगी सेफ्टी होगी। और इसी तरह आप देखिए जादू, मैं तो नहीं मानती थी कि आज के दौर में भी जादू होता है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि उनपे जादू है, होता भी होगा, हम इनकार नहीं कर सकते इस हकीकत का। तो ये कीजिए, फिर आमिलों पे जाना, ये पढ़ो ये करो, नित नए तरीका इलाज, उसकी बजाय नेचुरल रखे। और एक छोटी सी बात आपको बताऊं, ہم جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کریں گے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا. اگر آپ اللہ کو یہ کہتے نا کہ اللہ جی مجھے سیدھے سیدھے طریقے سے شفا دے دے, تو آپ یقین کریں کہ آپ مٹی بھی پکڑیں گے تو اس میں شفا ہوگی. اور اگر آپ مشکلات میں پڑھ کے اتنے, آپ دیکھیں ٹیسٹ کتنے مشکل ہیں, اللہ نہ کسی کو ڈاکٹرز پہ لے جائے, دوا تو چھوڑ دیجئے. بعض سسٹرز کو جب کلوز ایکشن ہوتا ہے, کلوز ہے مطلب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے, تو وہ اپنے بعد ایسے ایسے ٹیسٹوں کا ذکر کرتی ہیں کہ جو انتہائی پینفل اور انتہائی تکلیف والے اور پیسوں والے ہوتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں یہ تو ایک ٹیسٹ ہے, صرف اس نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ تکلیف ہے کہ نہیں, کوئی علاج نہیں ہے. تو اللہ جی آپ خود ہی بتا دیں, آپ خود ہی بتا دیں, رائٹ. تو جتنا آپ اللہ سے اپنا اچھا تعلق رکھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکلات میں ڈالنے سے بچا لے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے بلیک سیڈز, کلونجی, اس کے ساتھ بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ دانے کو میں سام کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. سام کا مطلب موت ہے اور سیاہ دانے سے مراد کلونجی ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. بلیک سیڈ آج بہت فیمس ہے ماشاءاللہ, مہنگا بھی ہوتا ہے لیکن اس میں علاج ہے. میں اکثر سوچتی ہوں, اپنے اوپر بھی لیتی ہوں دوسروں پہ بھی لوں گی, کہ کوئی دوسرا بندہ ہمیں کہہ دینا کہ امریکہ میں کوئی ڈاکٹر ہے جو کینسر کا علاج کرتا ہے, تو ہم مریض کو وہاں لے جانا پسند کریں گے, ایفرٹس کرتے ہیں یہاں بھی رہ کے جہاں بھی ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلیک سیڈز میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج صبح بھی اٹھ کے بلیک سیڈ کھائے, یا جن کے گھروں میں اس شوق سے ہیں, خوش قسمت ہے آپ اگر آپ کھاتے ہیں اور آپ کے پاس ہے. ایک چٹکی دیکھیں, آج جا کے اپنے لیے لکھے, چھوٹی سی ڈبیا میں ڈالیں, جہاں آپ لوگوں نے اپنے کاؤنٹرز پہ چائے کی کیتلی اور رکھتے ہیں نا, آج کل عام رواج ہے کہ آپ مطلب چائے بناتے ہیں, وہیں چینی بھی ہوتی ہے کافی بھی ہے, وہاں آپ تھوڑا سا بلیک سیڈ ڈبی میں ڈال دیں اور ساتھ ہنی. صبح اٹھ کے ایک چھوٹی سپون لیں, جیسے ٹی سپون ہے, اس کا ایک کونا صرف جیسے ٹپ اس کی ہنی میں ڈپ کریں, اور دوسرے ہاتھ سے آپ کھول کے رائٹ ہینڈ سے ایسے ایک چٹکی, صرف اتنی چٹکی, فیو میں بھی 4, 5, 6, 7 سیڈ اس ہنی پہ ڈال دیں, اور لیوک وارم واٹر لیں پانی, وہ چمچ چاٹیں اور اوپر سے گرم پانی پی لیں. آپ یقین کر کے دیکھیں, میں آپ کو کچھ ایسی تکلیفیں جو عورتوں کے اندر کی تکلیفیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ آپ کو پتا ہے کہ پیریڈز کے پرابلمز ہوتے ہیں, بعض دفعہ بچوں کو, عورتوں لڑکیوں میں کئی قسم کے پرابلمز ہیں. اکثیر علاج ہے صرف بلیک سیڈز. میں اس کو بول رہی ہوں تو مجھے واحد یاد آ رہی ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, کہ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ نے ایک مٹی کی مٹھی کفار کے چہروں پر ڈلوا کے سب کی آنکھوں میں وہ دانے ڈال دیے تھے. تو اللہ کے حکم سے مٹی بلٹ بنتی ہے, تو میرا اور آپ کا اس پہ ایمان کیوں نہیں؟ آپ میں سے جس کا خیال ہے کہ آپ بیمار ہیں, آپ کو بھی نہیں کہہ رہی, آن لائن پہ بھی بہت سارے لوگ سن رہے ہیں ماشاء اللہ, سب سے پوچھتی ہوں کہ آپ میں سے جس کا خیال ہے کہ آپ سے کہیں اس وقت, کیا آپ نے آج صبح بلیک سیڈ یوز کیے؟ نہیں کیے نا, کیا آپ کو پتا نہیں تھا؟ یہ پتا بھی ہے, پتا ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں یوز نہیں کرتے؟ نمبر ایک, شیطان بھلا دیتا ہے, اس کو پتا کہ اس میں ان کی خیر ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا ان پہ ٹرسٹ کم اور دنیا کی چیزوں پہ ٹرسٹ ہے. آپ کو پتا کہ جو ہم ایک گولی کھاتے ہیں نا, جس کو پیراسیٹامول کہتے ہیں یا آپ ٹائلنول کہتے ہیں یا کچھ بھی, باڈی میں جا کے اس کے اوپر کتنے حملے ہوتے ہیں. پچھلے سال مجھے یاد آ رہا ہے دورہ قرآن جب ہم نے کیا تھا, جس میں الانسان یعنی انسان کو ڈسکور کیا تھا, تو اس میں ہم نے ایسی بہت ساری پریزنٹیشن شیئر کی تھی کہ ہماری باڈی کے اندر کتنے کمپلیکس نظام ہیں. یقین کریں کہ آپ ایک کڑوی گولی جب منہ میں رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے منہ میں کتنی درد ہوتی ہے. تو آپ سوچیے کہ جسم کے اندر تو اتنے سافٹ ٹیشوز ہیں, وہاں جا کے وہ کیا کچھ نہیں کرتی ہوگی. حد البسا کوشش کریں کہ میں نے دوائی نہیں کھانی, خود علاج کریں. مثال ہے کہ سر میں درد شروع ہوتا ہے, خود کو ریلیکس کریں, بھولے نہیں مجھے نہیں, خود کو بزی کریں, بال کھول دیں, کنگھی کریں, تھوڑا سا دروازہ کھول کے فریش ایئر لیں, پھر اور کچھ لگے نہیں لگ رہا جائیں پانی ڈالیں سر میں, شاور لیں, یہ سارے کام کرتے رہے, پھر نہیں چلو پھر چائے پی لیں, آپ دیکھیں گے وہ پیراسیٹامول نہیں کھائیں گے آپ. مجھے ایسا لگتا ہے ہم اپنے جسم کے اندر خود بخود بارود بھر رہے ہیں, और जब आप दवा खानी शुरू हो जाते हैं ना, तो उसका एक इफेक्ट है कि आपकी बॉडी के अंदर से जो एंटीबॉडीज निकलनी थी ना, वो मर जाते हैं, वो पीछे जो वो कहते हैं इनको हमारी जरूरत नहीं है। तो जब वो खत्म हुए ना, तो बॉडी की रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। जो लोग दवाएं कम खाते हैं ना, वो बीमार होंगे, खुद ही ठीक हो जाएंगे। जैसे वो कहते हैं ना, जुकाम या नजला, दवा खा लो तो तुम एक हफ्ते में ठीक हो गए, और दवा ना खाओ तो 7 डेज में ठीक हो गए। इधर वे 7 डेज, तो क्यों मुश्किल में पड़ते हैं? थोड़ा रिलैक्स करें, हमारा हाल है पेट दर्द है, अब फक्की खा लो, चूरन खा लो, लेमोनेड पी लो, फिर कुछ खाते खाते हैं, पहले खाना खाते हैं, फिर उसको हजम करने के लिए इलायची खाते हैं, पान खाते हैं, छालिया खाते हैं। हालांकि आप बस लेट देम फ्री, खाली छोड़ दें, आप महसूस करेंगे कि ये सारी चीजें आपको फायदा देंगे। आप कहेंगे ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमारी सारी दवाइयां छुड़ा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी दवाइयां कम कर दें, आप फील करेंगे अपने आप को कि पहले से बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, एक और बड़ी नई चीज आप पढ़ेंगे, जो पहले शायद ही ना पढ़ी हो आपने, शायद ही पढ़ी हो, कि जख्म के इलाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहंदी इस्तेमाल करते थे, हिना। कैसे? हजरत सलमा, ये नबी सल्लम की खात्मा थी, कहती हैं कि जब कभी नबी सल्लम को जख्म आता था या कांटा चुभता था तो इस पर मेहंदी लगाते थे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो घरों में मेहंदी तो होती है ना, लेकिन शर्त है कि वो प्योर मेहंदी हो। आजकल की कौन वाली मेहंदी नहीं कि जिसके अंदर इतना एसिड डला हुआ है और पता नहीं रंग काट और क्या कुछ उसमें वो क्या कुछ वो डालते हैं। प्योर हिना अगर घर में हो तो जख्म के ऊपर उसको लगा दें, इंशाल्लाह उससे भी जख्म रुक जाते हैं, कांटा भी चुभे तो भी। अब घर में अब काम कर रहे हैं, छुरी लग गई, क्या करें, फटाफट हिना में जाके उंगली डिप कर दे तो अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। फिर इसी तरह सम टाइम मोच आ जाती है, पाँव मुड़ जाता है, उसका क्या इलाज है? नबी सल्लम ने पाँव में मोच का इलाज सिंगी लगवा कर किया। हजरत जाबिर से रिवायत है कि पाँव में मोच आने की वजह से नबी सल्लम से ने कूले पर सिंगी लगवाई, इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। अब ये सिंगी लगवाना क्या होता है, किसको पता है? थोड़ा सा इसको केयरफुली करे, इसकी चिड़चिड़ाहट की आवाज आती है जी। सिंगी लगवाना आपको पता है क्या होता है जी, बताइए। लीचिस, यानी जिस्म के अंदर, जिस तरह अभी हमने कपिंग की बात की है ना, इसी तरह एक और भी इलाज होता है, जूंक जो है वो ब्लड को चूसती है, तो पुरानी जो गंदी ब्लड की वेन्स होती है ना, उसके ऊपर उसको फिट कर देते हैं, तो वो पी पी के खून मोटा हो जाती है। यानी जो लीच बोलते हैं ना, लीचिस जो लगवा के जिस्म से गंदा खून निकलवाते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी कई तरीके इसके हो सकते हैं। फिर अगला है, बिनाई तेज करने के लिए नबी सल्लम सुर्ख सुरमा इस्तेमाल फरमाया करते थे। किसी की आई साइड तो नहीं वीक हो रही है? अब उसके लिए भी वो दवाइयां, और आप तो छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे ग्लासेस होते हैं। तो नबी सल्लम ने क्या किया, हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने नबी सल्लम को फरमाते हुए सुना कि सुर्ख सुरमा रात को सोते वक्त इस्तेमाल किया करो, इससे बिनाई तेज होती है और बाल बढ़ते हैं। इसे इतने माजा ने रिवाज किया। अब सवाल पैदा होता है कि सुर्ख सुरमा कौन सा है, क्या ये रेड कलर की कोई पेंसिल है, आईलाइनर है, क्या है? तो ये कोई होता होगा, मुझे भी नहीं पता ये कहाँ होता है, लेकिन काला सुरमा तो सुना हुआ है, माइट भी कोई ब्राउनिश हो, लेकिन इससे नेचुरल चीज मुराद है, कोई आप कॉस्मेटिक्स की रेड चीज आंखों में ना डालें जी। आपको कुछ पता है तो बताइए। रियली रेड कलर का होता है, ऐसा रेडिश होगा ना। अच्छा, और आप देखिए बाल भी लंबे होते हैं, शौक है किसी को बाल लंबे करने का? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह आंखों की इलाज के लिए खुम्बी, मशरूम्स। नबी सल्लम, अल्लाह ताला ने खुम्बी को आंखों के लिए शिफा बख्श बनाया। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि सहाबा ने रसूलुल्लाह के सामने खुम्बी के बारे में कहा, ये जमीन की चीचक है, यानी उसको डिसलाइक किया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुम्बी तो मन, यानी बनी इसराइल के लिए आसमान से जो नेमत उतरी थी उसकी एक किस्म है, इसका पानी आंखों के लिए शिफा है, और अजवा खजूर जन्नत का फल है, इसमें जहर का तरियाक है। यानी क्या पता चला कि मशरूम्स जो होती हैं ये भी अपने अंदर इफेक्ट रखती हैं, और इसको खाने से इंसान की आंखें अच्छी हो जाती हैं, यानी विजन अच्छा हो जाता है। फिर अगला इलाज क्या है, शहद। शहद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, ये तो कुरान में भी आता है। हजरत अबू सईद कहते हैं, ये बड़ी दिलचस्प रिवायत है, आप भी सुनिएगा। अबू सईद कहते हैं कि एक शख्स नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मेरे भाई को इस हाल की तकलीफ है। इस हाल कहते हैं लूज मोशन, पेट खराब जिसको कहते हैं। آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. اس آدمی نے اپنے بھائی کو شہد پلایا, وہ پھر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی, میں نے اس کو شہد پلایا, اس کے تو اسہال زیادہ ہو گئے, یعنی اور پیٹ لوز ہو گیا. اس پر آپ نے فرمایا اور شہد پلاؤ. دیکھیے آج ہم جیسا ہوتا تو کہتا لو آپ کی بات مانی تو اور طبیعت خراب ہو گئی. تین دفعہ یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اور پیٹ اور خراب ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی پلاؤ. آپ نے فرمایا, اللہ نے سچ فرمایا, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اسے شہد پلا. چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو شہد پلایا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ ایک خاص کوانٹیٹی اندر جانی ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ جسم کے اندر سے جو فاسد چیزیں جو ایسی گندی وہ پوری نکلتی ہے تو شفا ہوتی ہیں. تو بعض دفعہ ہم ڈاکٹر صاحب کی دوا دیتے ہیں اور فوراً پیٹ اور خراب ہوتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. تو پریشان نہ ہو. بعض دفعہ یہ خاص طور پہ جو نیچرل چیزیں نا, آپ نے سنی ہوگی یہ بات کہ ایک ایلوپیتھی دوائیاں ہوتی ہیں اور ایک نیچرل ہے, دونوں کا فرق ہے. ایلوپیتھک دوا سے فوری افیکٹ ہوتا ہے, ایک دم بیماری بدلتی ہے صحت میں, جبکہ ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی میں سم آف ٹائم کیا ہوتا ہے کہ زیادہ بڑھ جاتی ہے, وہ جڑوں سے نکل رہی ہے, جسم کے اندر سے نکل کے صاف ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری مطلب جسم کو صفائی ملتی ہے. تو لہٰذا کبھی کبھی اس طرح کا مشکل ہوتا ہے. یہ طریقے آپ میں سے کتنے لوگ شہد استعمال کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ, چینی کا بیسٹ آلٹرنیٹ ہے. مشکل ہے, ٹیسٹ ڈیولپ کر لے. یعنی میرا خیال ہے کہ اب میں نے, مجھے کوئی جھوٹ سے پلا دے تو پلا دے. میں نے پرپزلی کبھی یاد بھی نہیں کہ کب آخری دفعہ چینی ڈالی تھی, ہمیشہ شہد, اور اس کا ایک خاص ٹیسٹ بن جاتا ہے تو آپ کو بالکل عجیب نہیں لگتا. بلکہ لوگ کینڈریلز اور اس طرح کی جو چیزیں ڈالتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کیسے پیتے ہیں, ایک دم زبان چنتی ہے. تو شہد بیسٹ تھنگ ہے, گھر میں ہونا چاہیے, ٹیبل کے اوپر آپ کے ہو, صبح ناشتے میں. آپ دیکھیے کہ جو بھی ٹیسٹ بنائیں گے وہی اچھا لگے گا. جیم بھی تو لیتے ہیں نا آپ, جیم میں چینی ہے اور اس میں کتنے پریزرویٹیوز ہیں. اگر آپ اس کی جگہ ٹوسٹ کے اوپر ہنی لگا کے کھاتے ہیں تو آئی تھنک سو کہ از ایزی ٹو ڈائجسٹ, اور ویسے بھی ہم تو ثواب سمجھ کے بھی کھائیں گے نا. اچھا, کیا شہد کھانے کا پھر ثواب ہے اور جیم کھانے کا گناہ؟ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ زیتون جو ہے نا, یہ زیتون قرآن کا پھل ہے, یا جیسے اولیوز کے ساتھ انار کا تذکرہ آتا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے تھوڑی سی بات کہ کچھ پھلوں کو جس میں کھجور اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, ہم یہ کانسیپٹ رکھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن میں چونکہ آ گئے ہیں تو ان کو کھانا ثواب ہے اور یہ جنت کے پھل ہے. اصل بات کیا تھی کہ جس جگہ قرآن نازل ہو رہا تھا نا وہاں یہ پھل تھے. اگر آئی ایم شیور کہ پاکستان میں قرآن نازل ہوتا تو قرآن میں آموں کا بڑا ذکر ہوتا, اور وہ بھی لنگڑا آم اور وہ کیا دوسری اور چونسا آم نا. تو جس کلچر میں اتر رہا تھا نا وہاں کا یہ پروڈکٹ تھا آلیوز اور یہ. تو بعض دفعہ لوگ ان چیزوں کو دوسرے اینگل سے لے لیتے ہیں. اب اللہ نے تھائی فروٹ کتنے خوبصورت رکھے ہیں, کبھی آپ جا کے دیکھیں تھائی لینڈ, آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو وہاں کے فروٹس ہیں انبیلیویبل خوبصورت. شاکنگ تھنگ میں بلیک سیڈز ہے, کین یو بلیو؟ باہر سے بالکل ایک براؤنش ہے, جب اس کو اندر سے کاٹتے تو لش لش کرتا ہوا یلو کلر کا پلم ہے اس میں. اللہ نے فروٹ رکھے. تو ہر پھل جنت کا پھل ہے, ہر پھل اللہ کا پھل ہے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ایک پھل کو کھانے سے ثواب ہو رہا ہے تو دوسرے کو نہیں ہوگا, تو یہ مس کنسپشن ہے, اور یہ میں نے اکثر لوگوں میں دیکھی, اس لیے میں نے یہ ذکر کر دیا. تو بہرحال جو بھی آپ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں. اگلی چیز جس میں شفا ہے وہ ہے زمزم. زمزم کے پانی میں شفا ہے. حضرت جابر کہتے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے. حدیث عربی میں بڑی خوبصورت ہے, ماؤ زمزم لیما شوری بلہو. ابھی ریسنٹلی عمرے پہ جانے کا موقع ملا تو یہ حدیث ہمیشہ یاد رہتی تھی. جب بھی زمزم پیتے تھے تو اس وقت دعا کر لیا کرے. گھروں میں ہے زمزم؟ یہ ابن ماجہ کی روایت تھی. کوشش کریں کہ زمزم کو آپ اپنی دعائیں قبول کرانے کے لیے رکھ لیں. میں نے گھر میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے اور میں ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں پیتی, کیونکہ میرا وہ دعائیں قبول کرانے کا ایک ٹول ہے. تو کبھی اپنے ہسبینڈ کو سرو کر دوں کہ چلے آپ کا روزہ لے لیں, تو ایسی بوٹلز میں ہی ہوتا ہے تو یہ گٹ گٹ کر کے ساری پیتے ہیں, تو مجھے غصہ آ جاتا ہے, میں ان کو دیتی بھی نہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ تو سارا پی گئے ایک ہی دم میں, تو میرے پاس اتنا نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے یہ حدیث کتنی بڑی ہے. لیما شریف لہو کے دو معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے کہ اس کو بھوک میں پیئیں گے نا تو پار پیٹ بھر جائے گا, اور پیاس میں پیئیں گے تو پیاس ختم ہوگی. ہماری ایک سسٹر ابھی کلاس کی ہیں تو وہ عمرے سے ریسنٹلی آئی ہیں تو بڑی عمر بھی ہے تھوڑی سی یعنی, اور پھر دوسری آپ کو ہوتا ہے کہ اس عمر میں شوگر اور تکلیف ہے, تو وہ بڑی پریشان تھی جب یہاں سے جا رہی تھی کہ میرا وضو نہیں ٹھہرتا تو میں اتنی دور کیسے جاؤں گی, اور بار بار پر حرم میں آنا جانا مشکل لگتا ہے. لیکن جب آئی تو اپنا امیزنگ ایکسپیرئنس بتا رہی تھی کہ سازہ میں پیٹ بھر کے پانی پیتی تھی, لیکن میں پورا پورا دو دو نمازیں تین دن تک مسجد میں رہتی تھی, نہ مجھے یورینیشن کی ضرورت پڑتی تھی, نہ مجھے بھوک لگتی تھی, نہ وضو ٹوٹتا تھا. تو زمزم کے کیا کہنے. اسی طرح ایک صحابی تھے وہ جب زمزم کا پانی پیتے تھے اسی حدیث کو سوچتے تو کہتے تھے کہ اللہ میں اس زمزم کو اس لیے پی رہا ہوں کہ تو مجھے قیامت کے دن حوض کوثر سے پلانا, مجھے نبی کے ہاتھ سے پلانا بیماریوں. آپ دعا مانگا کریں, جس نیت سے پیئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا کو قبول کرے گا. پھر اسی طرح زیرہ کھاتے ہیں پکاتے ہیں پلاؤ میں ڈالتے ہیں نا, سنا اور زیرہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. روایت ہے حضرت ابی یہ روایت ہے ابی ابن ام حرام سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحابی ہیں یہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زیرے میں موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. سنوت کا لفظ زیرہ اور پنیر دونوں کے استعمال ہوتا ہے, یعنی چیز اور زیرہ اس میں شفا, تو کھانے میں زیرہ ڈالے. اچھا میں خود حیران ہوں, میں نے یہ روایت پہلے نہیں پڑھی ہوئی تھی لیکن مجھے گرم مسالوں میں سب سے زیادہ پسند زیرہ, آئی ڈونٹ نو وائی, بڑا مزہ آتا ہے چاولوں میں اور وہ بھی نہیں ہوتا نا شاید گرم نہیں ہوتا, اور وائٹ زیرہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے, بالکل صحیح. پھر اسی طرح اب کچھ چیزیں, اب یہاں تک آپ کو کوئی علاج اس کے علاوہ پتا ہو کوئی آپ کہنا چاہیں, بس اب آخری ٹاپک کے سلسلے کا ہم شروع کرنے والے ہیں کہ کیا نہیں کرنا بیماری میں. یہ تو وہ تھی نا جو سننا چیزیں ہیں, کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. فائدہ ہوا آپ کو ان چیزوں کو سننے سے؟ جی آپ پیچھے سے, طاہرہ نام ہے آپ کا سسٹر؟ سلمہ, ساری جی. ڈیفینیٹلی ہوں گے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی خاص قسم ہو سکتی ہے. اب تو بہت قسم کی دوسری سنتھیٹک چیزیں بھی آ گئیں, کچھ کو دوسری طرح سے کیا گیا, تو ہر چیز جس کو بھی استعمال کرے پوچھ لے. اور اگر آپ کو کسی عرب ملک میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو وہاں یہ چیزیں بہت عام ملیں گی جن میں شفا ہے. اگر آپ مسجد نبوی کے باہر نکلتے ہیں جب نماز پڑھ کے, تو مجھے یاد آ گیا ابھی کہ جب ہم گزرتے تھے ہوٹل میں جانے کے لیے تو یہ عورت تھی تو وہ ایسے جیسے ریڑی سی لگاتے ہیں تو کئی قسم کی جڑی بوٹیاں, اور اس کچھ نے وہ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ پیٹ درد کی ہے, یہ گلاب کی ہے, اور لوگوں سے لے رہے تھے مہندی اور اس طرح کی ہربل چیز بیچ رہی تھی. چلیے اب آخری ٹاپک کرتے ہیں اس حصے کا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ شروع ہو جائے گا, اور وہ کیا ہے کہ بیماری دور کرنے کے لیے کیا نہیں کرنا چاہیے. پہلی چیز, ہاتھ میں کڑا پہننا. بعض لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے کڑے دیکھے ہوں گے, کڑا سمجھتے ہیں جس لائک بریسلٹ. پھر اسی طرح چھلا, بلیک کلر کے چھلے یا سلور کے کچھ رنگس آپ کہہ لیجئے. پھر اسی طرح من کا یا دھاگا وغیرہ باندھنا منع ہے. حدیث پڑھیں گے تو بات واضح ہوگی. حضرت عقبہ بن عامر الجوہنی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئی, اللہ کے نبی نے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور 10ویں آدمی کی بیعت لینے سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے 9 آدمیوں کی بیعت تو لے لی ہے اور اس ایک آدمی کی بیعت نہیں لی. آپ نے ارشاد فرمایا, اس نے تمیمہ کہتے ہیں تعویذ کو, چھلے کو, من کا یا دھاگا وغیرہ باندھا ہوا تھا, چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس سے بیعت لی. پھر فرمایا, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اسے احمد نے روایت کیا. اب یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ چیزیں کبھی آپ لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھیں تو ان کو پیار سے طریقے سے بتائیں, پہلے اچھی بات بتائیں پھر اس بات پہ روکیں, لیکن ایسی کوئی چیز صحیح نہیں ہے. بعض لوگ قبروں پہ جاتے ہیں وہاں سے دھاگے لے آتے ہیں اور وہ باندھ دیتے ہیں. کبھی بچوں کی گردنوں میں کالے دھاگے آپ نے دیکھے لوگوں کی؟ نہیں پہننے چاہیے, یہ سب شرک ہے. مثلاً دیکھیے, یہ ایشو کل ہم نے کافی ڈیٹیل سے شیئر کیا ادھر, ایک سسٹر کے کچھ کوسچن اس طرح کے تھے. کوئی بھی کام جس کو ایک آپ اپنی عادت اور کے عادت پہ کرتے ہیں نا آپ جو مرضی کریں, لیکن جس چیز میں عبادت آ جاتی ہے نا جس کو آپ ریلیجن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس کا پیچھے پروف ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو کسی کو نظر لگی ہوگی نا, تو اس طرح دیکھ لے. اور ان چیزوں پہ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنانا چاہیے. ہم چونکہ حدیث پڑھ رہے ہیں نا تو ہمارے سامنے یہ حدیث کی بات آ گئی ہے, تو اس طرح کی چیزوں کو ہم لے کے دیکھ سکتے ہیں ان شاء اللہ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر بچوں کو پڑھے, جیسے نوازے تھے حضرت حسن اور حسین, تو آپ نے ان کو دم کیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دم نہیں کرنا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دم موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کیا. تو جو بہت ساری ایسی خوبصورت چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ, تو انہیں میں سے یہ چیز ہے کہ جو آپ نے ان کو دیکھا تو منع کر دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنا منع ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جادو کر نہیں رہے, لیکن ہم پہ کسی نے جادو کیا تو ہم اس کا علاج کرا رہے ہیں. تو یہ حدیث سن لیتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی فعل ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. پہلی بات ہے آپ کو کیسے یقین ہے کسی نے آپ پہ جادو کیا, رائٹ؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر ایک نے غلط کام کیا تو اب آپ بھی وہی غلط کام کریں گے, رائٹ؟ تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. پھر اگلی چیز جو نہیں کرنی وہ ہے شرکیہ کلمات سے پاک دم جائز ہے. یہ نوٹ کیجئے گا, دم جائز ہے کون سا؟ جس میں شرک والے لفظ نہ ہو. حضرت عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. ہم نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے وہ دم پڑھ کر سناؤ. سننے کے بعد آپ نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں رخصت مل گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ہمارا دین جو ہے وہ دلیل کو مانتا ہے, وہ مل گئی تو الحمدللہ. پھر اسی طرح دیکھیے شرکیہ فعل سے بعض اوقات مشکلات اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. یہ قابل غور ہے. بعض کہتے ہیں اچھا اگر نہیں ہے تو ہم تو فلاں بابے کے پاس گئے تھے, اور بعض لوگ ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں. میرے علم میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اپنے علاج کے لیے ایسے غیر مسلم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور شفا ہو جاتی ہے. تو آپ سن لیجیے کہ ہو جاتی ہے, لیکن کیا تو حکم ہے اس کو ہم دیکھیں گے. پھر دوسری بات ہے شرکیہ دم اور شرکیہ تعویذ کرنا منع ہے, اور مسنون دم کے الفاظ درجہ ذیل ہے. حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ دم ٹونے اور تعویذ شرک ہے. حضرت عبداللہ کی بیوی نے کہا عبداللہ تم یہ کیسے کہتے ہو؟ مجھے آنکھ میں شدید درد تھا, فلاں یہودی کے ہاں ہمارا آنا جانا ہے, اس نے مجھے دم کیا اور مجھے آرام آ گیا. حضرت عبداللہ نے کہا یہ آنکھ کی تکلیف شیطان کا کام تھا جو اپنے ہاتھ سے تیری آنکھ کو اذیت پہنچا رہا تھا. جب اس یہودی نے دم کیا تو شیطان باز آ گیا. زینب تجھے دم کرنے کے لیے وہ کلمات کافی ہیں جو رسول اللہ پڑھتے تھے. آپ نے دم کے یہ کلمات ارشاد فرمائے. میں بولتی آپ بھی دہرا لیجئے, پیچھے فائدہ ہوگا. اذهب الباسا, سب نے پڑھنا چاہ رہے ہیں. اذهب, اصل میں آپ کے سامنے بک نہیں ہے نا تو آپ کو مشکل ہو رہا ہے, بچوں کی طرح سن کے سیکھیں. اذهب الباس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء شفاء لا یغادر سقما. اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور فرما, تو ہی شفا دینے والا ہے, شفا صرف تیری ہی طرف سے ہے, ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے. ٹھیک ہے, اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد ہونی چاہیے تاکہ وقت پڑھنے پہ ہم پڑھ سکیں. پھر اسی طرح بیمار آدمی پر دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ پھیر کر ایسے اللہ سے شفا کے لیے مندرجہ ذیل دعائیں مانگنی چاہیے.
سورت
کچھ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس جب آپ جب کسی مریض کے پاس جاتے تو کوئی یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو فرماتے, یہ بھی تو آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے گا, ملتی جلتی ہے لیکن, بلکہ یہ وہی دعا ہے, میں چیک کر لوں اگر وہ ہے تو پھر ہم اس کو, جی یہ دعا ہو گئی. یعنی ایسی شفا فرما جب کوئی آپ کے پاس مریض لایا جاتا ہے تو آپ اس کو کہتے اے اللہ لوگوں کے رب اس بیماری کو دور فرما کیونکہ شفا دینے والا ہے, شفا صرف تیری کی طرف سے, ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ٹھیک ہے, پھر آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے سکن ڈیزیزز, جس میں برس لیپرسی کہہ لیجئے اور کوڑ, دیوانگی اور مختلف بیماریوں سے بچنے کی دعا, یہ ہم نے اپنے پچھلے ٹاپک میں بھی کی تھی, یہاں یہ دعا آپ کے پاس بک میں بھی آ گئی. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میں جنون, کوڑ, برس اور بری بیماریوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اسے نسائی نے روایت کیا اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرس ومن سیء الاسقام. ٹھیک ہے, تو یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان ساری چیزوں سے بچائے گا. اب ایک سوال ہے کہ جادو کا علاج جادو سے تو نہیں کرنا, تو کیا کریں؟ شک تو ہو سکتا ہے اور کوئی کر بھی سکتا ہے آپ پہ, تو پھر جادو کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے خود کو اور دوسروں کو معوضات پڑھیں, قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھیں, اور دم کرتے وقت جسم پر ہاتھ پھیرنا مسنون ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے جب بیمار ہوئے تو معوضات, معوضات کا معنی ہے کہ دو وہ صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الناس اور فلق, یہ پڑھتے دم کرتے اور اپنے ہاتھ مبارک پر, ہاتھ مبارک اپنے جسم پر پھیرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. چارجر لگا دیجیے گا میرا. ٹھیک ہے, تو آپ اور میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں. رات کو سوتے وقت جب بستر پہ بیٹھے آخری صورتیں پڑھیں کل, اور اس طرح ہاتھوں پہ کر کے, تو اس کے بعد آپ یوں شروع کر کے تو پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے, تو یہ بھی ایک اچھا دم ہے. پھر اسی طرح کسی جگہ درد ہو تو وہاں ہاتھ رکھ کر یہ مسنون دعا مانگنی چاہیے, آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے, کہ جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جسم میں کسی کے درد ہوتا تو کیا کرتے. روایت سنتے ہیں, حضرت عثمان بن ابو العاص فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سے میرے جسم میں درد رہتا تھا, میں نے رسول اللہ کو بتایا تو رسول اللہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ جس جگہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ دعا کہو, یعنی تین دفعہ آپ کہیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے, پھر سات دفعہ پڑھیں گے, آپ دہرانا چاہیں تو دہرا لیجئے, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ترجمہ اس کا کیا ہے, میں اللہ کی قدرت, میں اللہ تعالی کی قدرت, سوری, میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے لاحق ہے یا جس کے لاحق ہونے کا مجھے اندیشہ ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اس طرح حدیث پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ بات بوجھل ہوتی ہے, لیکن اصل نالج وہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری دلیل بھی ہو. اب یہ ساری باتیں میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتاؤں تو مجھے یقین ہے کہ آپ زیادہ انجوائے کریں گے, لیکن آپ کا شرح صدر نہیں ہوگا. جب کسی چیز کا آپ کے سامنے ریفرنس موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں, تو اس کو سن کر دل میں زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جب آپ کے پاس بک بھی یہ ہوگی, آپ سب اس بک کو ضرور حاصل کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی تو ایک زندگی میں کبھی بھی دکھ سکھ تو ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ چیزیں آپ کو مجھے فائدہ دیں گی. اب آخری بات یہ ہے اس موضوع کی, پھر آگے تھوڑا آگے چلیں گے. نظر کا کیا حکم ہے, کیا نظر لگتی ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ نظر میں اثر ہے, اور بری نظر سے محفوظ رہنے کے لیے, اس کو اتار لیں, اس کا مجھے اتنا فائدہ نہیں لگ رہا آج. بری نظر سے محفوظ رہنے کے لیے کون سے کلمات ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نظر حق ہے, اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آنے والی ہوتی تو نظر ہوتی. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کو نظر لگ گئی, یہ بالکل صحیح ہے, نظر لگ جاتی ہے. اسی طرح آپ نے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اونٹ جب کبھی بڑا اچھا خوبصورت دکھے کسی کو, کوئی اس کو نظر بھر کے دیکھے تو اونٹ بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر کے پکانا پڑتا ہے. اس طرح کی یہ چیز ہے. اب کریں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو کے لیے پناہ مانگتے اور فرماتے، تم دونوں کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے سے حضرت اسماعیل اور اسحاق کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم سب کے لیے کتنی خوبصورت بات آ گئی کہ حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو دم کرتے تھے کن لفظوں کے ساتھ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامت و من کل عین لامت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں تم دونوں کو ہر شیطان، تکلیف دہ جانور اور نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ایک کو مانگنے، وہ تو کما تھا نا، آج آپ اور میں کسی کے لیے مانگے تو بس اعوذک کہہ لے، اعوذک کہہ لے، اور اگر دعا مانگنے والا جو ہے وہ اعوذ بھی کہہ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ مفہوم بدل جاتا ہے ایک کے لیے یا زیادہ کے لیے کرنے کے لیے۔ اچھا، ابھی میں نے بیچ میں آپ کو ایک مشورہ دیا تھا، صرف مشورہ تھا، کوئی فتویٰ نہیں تھا، کہ علاج سے حت الوسع بچے دوائیاں کھانے سے اور خود کو اپنے لیے رکھے۔ تو اس پہ ایک حدیث سن لیجئے کہ بیماری میں دم نہ کروانے اور محض اللہ پر بھروسہ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی آپ نے فرمایا، میری امت سے 70,000 آدمی حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ پہلے تو آپ اور میں دعا کریں کہ ہم ان میں ہوں۔ فرمایا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، برا شگون نہیں لیتے تھے، بلکہ ہر معاملے پر محض اللہ پر توکل کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک لفظ کی بھی اس میں ڈسکرپشن کی ضرورت ہے؟ مجھے تو اس کو پڑھتے ہوئے وہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ انا عبدی بھی، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اس میں بھی شفا اللہ نے دینی ہے، گولی کھاؤں گی اس میں بھی شفا اللہ نے دینی ہے، انجیکشن لگاؤں گی اس میں، اللہ تو مجھے ویسی شفا دے دے۔ لیکن یہ یقین کے درجے ہیں، یاد رکھیے، اگر ہمارا یقین اتنا پختہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوائیوں سے انشاءاللہ بچا لے گا۔ جی نہیں کر سکتے ہیں، ایسا دم جس کے اندر، یعنی آپ دیکھیے کہ صحابہ نے پوچھا نا کہ کچھ شگن، یہ اس میں اصل میں بڑی طویل روایت ہے، ادھر مختصر دی دی ہے۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ باہر نکلے تو آپ نے لوگوں صحابہ کو بات کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ کون 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ سوچ میں پڑ گئے، کسی نے کہا وہ نبی ہوں گے، نبیوں کی نسل سے ہوں گے۔ آپ نے کچھ بتایا نہیں، ان کو سوچنے کا موقع دیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ کافی حد تک سوچ چکے نا، تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا یہ بات کہ جو برا شگون نہیں لیتے دم نہیں کرواتے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے الاؤڈ، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے ریکمینڈیڈ، فرق ہے نا، یہ لیولز ہیں۔ الاؤڈ ہے دم کرانا، الاؤڈ ہے۔ ایک بندہ توکل کے اس درجے پہ ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر لوں۔ اب اس میں وہ جو دم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ نہیں آتے، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے کا دم، کسی سے دعا کرانا، اس پہ یقین کرنے کے بجائے اللہ پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یعنی اس کو حلال اور حرام پہ نہ لیجئے گا، بیٹر اینڈ دی بیسٹ پہ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس کو سمجھ آتی ہے وہ اس کو مان جائے گا، جس کو نہیں سمجھ آئے گی وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو الگ کر دے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز، بس آخری روایت ہے کہ کسی بیمار یا تکلیف زدہ کو دیکھے تو کیا پڑے۔ یہ دعا بھی ہم اپنے پچھلے ٹاپک میں کر چکے، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ساری دعائیں اس خاص نریوں میں ہمیں اچھی سمجھ آئیں گی، لیکن آج آپ کے اس سبق میں بھی آ گئی کہ کسی کو بھی تکلیف میں دیکھیں تو کیا دعا مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ جب بھی کسی کو کسی ایسے کام میں دیکھتے جو آپ پسند نہیں کرتے، اب ہم میں سے کوئی بیمار ہونا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ لڑائی پسند کرتے ہیں؟ ہمارے شوہر ہم سے ناراض ہم پسند کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو زندگی میں ارد گرد جب بھی کسی انسان کو کسی تکلیف میں دیکھیں تو یہ دعا مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تکلیف سے ضرور بچا لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ یا بیمار آدمی کو دیکھ کر کہا الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا کے لفظ ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا جس نے تجھے مبتلا کیا اور مجھے دوسری ساری مخلوق پر فضیلت دی, تو وہ کبھی اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا. یہ ترمذی کی روایت ہے. میں اس کو پڑھتے ہوئے ایک واقعے کو بھلا نہیں پا رہی کہ ایک دفعہ ایک شخص تھے تو قافلے سے جدا ہو گئے, نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا اس لیے نہیں لے رہی. تو انہوں نے لوگوں دیکھا کدھر جاؤں تو دور دیکھا ایک کوٹری ہے, تو اس کوٹری کے باہر کھڑے میں تو ان کو اندر سے یہ دعا پڑھتا ہوا ایک شخص دیکھ رہا ہے, الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلا بھی وفضلنی علی کثیر ممن لک تفضیلا. تو ان کو لگا کہ کوئی انسان ادھر موجود ہے میں جاؤں. اندر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہینڈی کیپڈ نابینا, صرف اس کے آدھا دھڑ جسم کا اور چہرہ زبان ٹھیک تھی اور وہ یہی دعا پڑھ رہا ہے. کہنے لگے کہ بزرگ آپ کون ہیں, کیسے ہیں؟ جب بات کی کہا کہ آپ کس چیز پہ شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تو نے مجھے بہت ساروں سے اچھا رکھا ہے, آپ کے تو جسم کا کوئی اس سلامت نہیں ہے. کہنے لگے کہ میں آپ کو بعد میں اپنی کہانی سناؤں گا لیکن آپ کو میرے سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا, کیا آپ میرا ایک کام کریں گے؟ کہا ٹھیک ہے کر دوں گا, آپ بتائیں کیا ہے, آپ کہاں ادھر کیسے؟ کہنے لگے کہ میرا پورا گھر تھا, خاندان تھا, سب تھا, سب ٹھیک تھا. ایک ایسا میرے اوپر گردش آئی, میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا, اس کی بیوی فوت ہو گئی, میں ہینڈی کیپٹ ہو گیا, میرا ایک چھوٹا پوتا ہے, ماں باپ چونکہ فوت ہو گئے تو میں اس بچے کی ٹیک کیئر کرتا ہوں. تو کہا کہ یہ آپ تعریف کس بات پہ کر رہے ہیں اللہ کی؟ کہا بتاؤ کہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کفر پہ نہیں ہیں؟ ہاں تو کیا اللہ نے مجھے کفر سے اسلام نہیں دیا؟ میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے کفر کی تکلیف سے بچایا. کتنے لوگ دنیا میں نہ شکرے نہیں, تو میں شکر کر رہا ہوں. ابھی تو میں اس زبان کا شکر ادا کر رہا ہوں. یعنی اب دیکھیں جس نے شکر کرنا ہے وہ ان چیزوں پہ بھی کرے گا. خیر یہ بڑے امپریس ہوئے, کہنے لگے بزرگوں بتاؤ کہ آپ کا میں کیا کام کروں؟ کہنے لگے وہ میرا پوتا جو ہے وہ کل سے گھر نہیں آیا, اب میں تو جا نہیں سکتا, جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. اب یہ باہر نکلے ڈھونڈ رہے ہیں بچہ کدھر ہوگا صحرا میں. خیر کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے دور ان کو کہیں سے گد دکھے, والچرز ہوتے ہیں نا جو لاشوں کو کھاتے ہیں. کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس طرف چل پڑا اور وہی ہوا جو خطرہ تھا, دیکھا تو نیچے اس چھوٹے بچے کی لاش تھی. کہتے ہیں میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ اسی بزرگ کا بچہ پوتا واپس آ رہے ہیں. اب سوچ میں یہ ہے کہ میں کیا کہوں ان کو, کیا جواب دوں گا؟ تو کہتے ہیں کہ جب قریب آ رہا ہوں کہ کیا کہوں کیسے سوچوں, تو میرے آنے کے میرے قدموں کی آواز سن کے بزرگ بولے اچھا وہ میرا بچہ آ گیا, جیسے امید بھری نظروں سے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ بزرگ کو یہ بتائیں کہ اللہ کو آپ سے زیادہ پیارا ہے یا حضرت یعقوب سے؟ کہا آف کورس حضرت یعقوب سے زیادہ پیارا ہے. اچھا اللہ کو فلاں نبی سے زیادہ پیارا ہے یا آپ سے؟ دو تین نبیوں کے نام لیے. کون سے؟ تو کہا کہ پھر آپ اپنے بچے پہ صبر کر لیں اور آپ کا پوتا فوت ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چیخ ماری اور اس کے بعد ان کی روح نکل گئی. انہوں نے اس کا کفن دفن کیا اور ان کو دفنائے. رات کو جب سوئے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بالکل ٹھیک حالت میں, صحت مند, بڑا خوبصورت ان کو ملتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ صبح تک تو آپ کی حالت اتنی خراب تھی, آپ اتنے دکھی اور تکلیف کی حالت میں بیمار تھے, تو آپ کی یہ حالت کیسے بدلی؟ تو کہتے ہیں کہ اس پہ پھر انہوں نے قرآن کی وائد پڑھی کہ ہم نے تمہیں وہ بدلہ دیا بیما صبر تم, کہ تم نے جو صبر کیا اس پہ ہم نے تمہیں یہ بدلہ دیا. تو یاد رکھیے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر جب آپ وہ دعا مانگتے ہیں تو اصل میں آپ شکر کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف سے بچایا. نہ شکر پن ختم کریں ہم سب, ہر وقت روتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہے ہمیں, ہم بالکل ٹھیک ہے, صرف ہم خود کو بہت ٹیمپر کرتے ہیں. جتنا جسم کو نرمیوں میں اور آسائشوں میں پال لیے پالتے ہوتے ہیں. آج ہم نے اپنے بچوں کا بھی یہ حال کیا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم ان کو اتنا زیادہ عادی کر دیتے ہیں کہ ذرا ہوا بھی چلتی ہے تو ان کے ناک بہنے لگتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. بس آخری ایک دو باتیں, اس لیے چند منٹ ہمارے اوپر ہو رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ٹاپک پورا ہو جائے. زندگی کے آخری لمحات میں کیا کریں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر زندگی کے آخری اثرات ہیں تو اب کیا کریں؟ تو دعا مانگیں. کون سی دعا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات مبارک کی بات سنی اور آپ اپنی پشت کی ٹیک میرے ساتھ لگائے ہوئے تھے, یعنی ایسے میرا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے. پھر آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق, اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق سے ملا دے, یعنی اللہ سے ملا دے. اسے بخاری نے روایت کیا. کیا پتہ چلا کہ جب بندے کو زندگی میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اس کی طرف توجہ ہے, تو موت کے وقت بھی ہے. کبھی بھی آپ کو محسوس ہو, کبھی کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہے دل کو برانے لگ جاتا ہے, سانس سکھڑنے لگے, یہ دعا مانگ لیں. اگر ہماری موت کا وقت آ چکا ہوگا یا قریب ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس سے بچائے گا. تو یہ تھی چند باتیں جو بیماری اور بیمار پرسی کے بارے میں تھی. اس کے بعد اب ہمارا وہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے جس کا تعلق موت اور میت سے. انشاءاللہ ہماری نیکسٹ نشست ہوگی, اس میں موت اور میت کے مسائل ہوں گے بہت ڈیٹیل سے, کفن دفن اور مرنے والے کے پاس کیا کیا جائے, تکلیف موت کی. آف کورس ہمارا اگلا ٹاپک موت کی سختیوں سے شروع ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا دے, اور جو بات آج ہم نے سنی اس کو سنتے وقت جتنی بیماریوں کا ہم نے تذکرہ آج سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. جتنے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہمیں بھی ان کو کرنے کی توفیق دے. یہاں بیٹھے ہوئے پردیس میں, دور اپنے ملکوں میں, ہمارے رشتے داروں میں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے. اور ہم سب اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں دین کے لیے صحت دے, ہم اس کی عبادت کے لیے صحت لیں, اور اس طرح سے بہترین طریقے سے اللہ ہمیں بیماریوں سے پاک کر دے جیسے کہ بیماری کبھی آئی نہیں. کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں ہو موسٹ ویلکم. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اور چند منٹ دے سکتی ہوں, ٹائم ویسے ہمارا پورا ہو گیا. آن لائن پہ بھی لکھیے اور کوئی بھی چیز جو آپ کو ملے بتا سکتے ہیں. جی کیا فائدہ ہوا جی رضوانہ جی, آپ کچھ شیئر کر دیں. آپ نے آج جو سیکھا اس میں کوئی ایسی بات جس کو لگا آپ کو کہ آپ کے لیے بینیفیشیل تھی؟ ماشاء اللہ. میرا لئے آپ نے میرے منہ سے سن سن کے بعد دعائیاں چھوڑ دی, کیونکہ میں نے فیل کیا کہ میں اس کا کافی ذکر کرتی ہوں, میری طبیعت میں یہ چیز. یہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے کورسز جوائن کیے ہیں اس کے بعد سے میں ڈاکٹر پہ نہیں گئی. یقین کریں یہ بات صرف رضوانہ جی نہیں کہہ رہے, اور بھی ہیں. ہمارے پاس ایک سسٹر فرحانہ ہے ناروے میں, میں ان کی بات ہی دہرا دیتی ہوں کہ وہ سٹریس کی پیشنٹ تھی, بیمار تھی, اور ہر وقت ڈاکٹر پہ جاتے ہیں. ناروے میں ایک الاؤنس ملتا ہے غالباً 1700 کرون ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, آپ کو اگر اس سے ایکسیڈ کر جائیں آپ تو پھر آپ کو فری پاس دے دیتے ہیں کہ آپ پورا ایک سال میں 1700 یعنی آپ کے 170 پاؤنڈز ہو گئے آلموسٹ, کہ اتنے کی دوائی آپ جب لے چکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کو وہ سک قرار دے کے پھر آپ کا علاج فری کرتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ استاذہ ہر سال میرا فیبرری میں ختم ہو جاتا تھا آلموسٹ, اتنا فریکوینٹلی یہ ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی. ایک دفعہ کہیں کچھ لگ گئے, دوسری کہیں دوائی دی اور پھر فری. لیکن ماشاء اللہ نظر سے بچایا, اور ابھی بھی دعا دوں گی کہ کوئی تکلیفیں تو اللہ دور کرے. تو جب سے وہ پڑھنے پڑھانے میں لگی کہتی ہے اب کبھی ڈاکٹر بھی نہیں گئے, وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 1700 بھی کدھر ہے. یہ بھی یہ کہہ رہی ہیں اللہ بچا کے رکھے, آج یاد بھی نہیں کہ کب کبھی ڈاکٹر پہ گئے, اللہ نہ لے جائے. میں یہ نہیں کہتی کہ جو ڈاکٹر پہ جاتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں, بری بات ہے, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جتنا زیادہ آپ اللہ پہ توکل کریں گے اللہ آپ کو کافی ہوگا. جی یہ جو فوراً ہم ایک دم پریکاشنز پہ آ جاتے ہیں نا, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. جی پلیز.
میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ جیسے آپ جس نیت سے پڑھیں گے پیئیں گے تو اسی وہ آپ کو وہی فائدہ ہوگا, ویسے قرآن شفا ہے. اور میری ایک سسٹر ہوتا ہے ساؤتھ ایسٹ سے, تو کہنے لگے کہ آپ جیسے قرآن کو پڑھیں گے جس نیت سے
وہ
آپ کو اسی سے ہوگا. جب سے میں نے اور مام جی نے یہ کورس شروع کیا الحمد للہ ہم اس کو شفا رحمہ اور ہدایات کے لیے کیا, اور ان کو الحمد للہ یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں فرقان مل رہا ہے الحمد للہ.
تو کیا آپ اپنی باقی بہنوں کو نہیں اس کی دعوت دیں گی؟
خواہش ہے کہ وہ سب شیئر کریں. آج میری وائس تھوڑی سی کوئی بھی ہے لیکن الحمد للہ طبیعت میں
الحمد للہ سچی بات ہے, اور یہ بہت لوگوں کی گواہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اور قرآن آپ کو یہ تو نہیں کہ تکلیف نہیں آتی, کبھی سر میں درد بھی ہو جاتا ہے, اگنور کریں. آپ کب بھی دوائی نہ کھائیں, یقین کریں کبھی مجھے کوئی آفر بھی کر دیتا ہے جہاں بھی ہوں, وہ پیار سے دوائیاں لے آتے ہیں تو میں اس کو رکھ کے سوچتی ہوں اچھا ابھی یہ ایک گھنٹہ اور سوچ لوں, اور کبھی زمزم پی لیا, کبھی بہلا لیا, سو گئے, ختم ہو جاتی ہے تکلیف. تو جتنا آپ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے ان چیزوں کے اتنا آپ بچیں گے. تو قرآن خود سب سے بڑی شفا ہے. ابھی جیسے لوگ کہتے ہیں نا کیا فلاں دم کر سکتا ہے فلاں کرا سکتا ہے, اگر آپ قرآن کثرت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اندر جا رہا ہے, کوئی تو پڑھ کے آپ کے اوپر پھونکے گا نا. تو اگر مثال ہے کہ میں ایک سورت پڑھتی ہوں تو میرے جسم کا ایک ایک قطرہ اس کے اندر لگا, خون میں میرے گیا اس کا اثر. بعض لوگ کہتے ہیں پانی پہ پڑھ کے پی لیا, پھونک لیا, چیٹا مارا, وہ تو اوپر ہے. اور جو بندہ قرآن کے ساتھ تعلق اتنا گہرا رکھے گا, اگر آپ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں, پھر آپ سورت کاف پڑھتے ہیں رات کو, آپ سورت جو بھی نماز مضمون صورتیں پڑھتے جائیں, انشاءاللہ شیطان آپ سے دور ہوگا. یہ جو بہت دفعہ ہمارے پر سستی, نکاہت اور فیلنگ جاتی ہے نا ہم پہ کسی نے کچھ کیا, وہ اصل وہ منار ادان ذکر فائن لہو معیشت دن کا ولی کیفیت ہے. کسی کو اپنی فیملی میں آپ دیکھیں نا مردہ مردہ مرجایا, اس کو کہ بس بیٹھو قرآن پڑھو, کیونکہ میرا دل نہیں کرتا, کہنا بیٹھو میں پلے کرتی ہوں تم سنو, تلاوت کثرت سے سنیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک جی, نور القرآن ہے, این یو آر یو آر ایل کیو یو آر این. آج سی ڈیز رکھا ہوا آپ لوگوں نے, بڑا ٹیبل لگا, یہ دعویٰ ٹیبل لگی ہوئی ہے, ہمارے پاس سی ڈیز ہیں, آپ فیل فری جتنی مرضی لیں, اور اگر آپ کا دل چاہے کہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو دعویٰ صدقہ باکس بھی رکھا ہوا ہے, صدقہ جاریہ لیں, اس کو سنیں اور آگے دوسروں کو دیں. اور اس کے اندر آپ کو اس کے اوپر ہماری ویب سائٹ بھی ہے, مزید لیکچر سننے ہو تو آپ اسی کے اندر سے آڈیوز میں جا کے ویب سائٹ سے کھول کے دیکھیں انشاءاللہ. کل کا لیکچر کدھر ہے آپ کھڑے ہو کے بتا دیں اگر ان ساتھیوں کو پتا ہو تو انشاءاللہ جی آن لائن سے پھر اجازت لیتے ہیں. آپ لوگ اگر کچھ اپنا ریکیپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے. جزاک اللہ خیر, کل بھی سیم ٹائم آپ کے لیے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ایسے اسے ہے نہیں, آپ ایسے بتا دیجیے, بول دوں شاید کو گھر سے سن لیں. اگر کوئی آپ میں سے ان سسٹرز کو نہیں جانتے تو بعد میں ان سے ان کا ڈائریکشن لے لیجیے گا. اور
اگر ہم یہاں جائیں گے اس کے سیکنڈ لیفٹ اینڈ دا ہاؤس از اون دا لاسٹ ہاؤس اون یور رائٹ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.